نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اپنے پچھلے درس میں میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ اس منتخب نصاب نمبر 2 کی ترتیب کچھ ابھی تک خود میرے اپنے ذہن میں صحیح طور پر خوش نہیں بیٹھی ہے کہ اس میں پہلا سبق کون سا، دوسرا کون سا. لیکن میں نے غور کیا آج تو محسوس ہوا کہ میں نے ایک پلان اپنے ذہن میں رکھ کر ان آیات کو مرتب کروایا ہے. وہ پلان کیا ہے، آج اس کے حوالے سے ہم بات شروع کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل واضح ہو ہم پر، اس میں کوئی اشتباہ نہ رہے، وہ یہ ہے کہ دین کے ہم سے تقاضے کیا ہیں، مطالبے کیا ہیں، ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے، تاکہ وہ چیز ہمارے سامنے رہے تو پھر امکانی حد تک ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم کمر بستہ ہوں، ہمت کریں، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تعریف سامنے حال ہوتی جائے ہم کوشش کرنے چلیں. یہ میں نے بہت سے مواقع پر اس موضوع پر تقریریں کی ہیں، جلوس کیے ہیں، اس لیے میں اس میں اس پر زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. کہ اگر یہ تصور ہی واضح نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی درمیانی منزل کو آخری منزل سمجھ کر مطمئن ہو کر پانی ہو کر بیٹھ رہے ہیں، ورنہ یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے یہ بات رہے گی کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، اور یہ چیز ہے کہ جو ہمیں آگے سے آگے بڑھاتی رہے گی. لہذا ہمیں اپنی جو منزل معین کرنی ہے وہ جو بھی ہائیسٹ ہے اس کے حساب سے تعین کرنا ہے، تاکہ یہ کہ چلنا قدم ب قدم ہے. اس میں یہ کہ اگر ہم نے جو پہلی سیڑھیاں ہیں ان کو پھلانگ کر چڑھنے کی کوشش کی تو گرنے کا شدید اندیشہ ہے. تو دو چیزیں ہیں کہ جو جن میں توازن کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ منزل بلند ہو، لیکن جو بھی چلنے کا اندر جو تدریج مطلوب ہے اس کو ہم اگنور نہ کریں، اس کو نظر انداز نہ کریں. تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہونی چاہیے. اب اس کو سامنے رکھیے تو اصل میں اس منتخب نصاب حصہ نمبر 2 کا جو درس اول ہے وہ فرائض دینی کا جامع تصور اس کا عنوان ہے. اور یہ ہے اصل میں وہ لنک کہ جو اس اصل مین منتخب نصاب سے قائم ہوتا ہے، جس کا میں حوالہ دے چکا ہوں. اسی لیے یہاں پہلے سورہ حج کی آخری دو آیات کا ذکر ہے. یہ ہمارے منتخب نصاب کا ایک بڑا مرکزی درس ہے، بڑا اہم درس ہے. اس لیے کہ اس کا تیسرا حصہ جب شروع ہوتا ہے، چوتھا حصہ، وہ چوتھے حصے کا پہلا سبق یہی ہے، سورہ حج کا آخری رکوع اور اس کی یہ آخری دو آیات ہے. پہلی تھی 4 آیات کے اندر ایمانیات کی بحث ہے، اور آخری دو آیات میں اب وہ تقاضے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے، کیا کرو. ایک آیت میں تابر کوڑ 4 حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. یہ وہ ہے ہمارے فرائض دینی کی پہلی سطح، اولین سطح، اللہ کی بندگی، اچھے اعمال، اچھے کردار کو اختیار کرنا، اور رکوع و سجود عبادات تو فرض ہیں، ارکان اسلام پر کاربند ہونا، یہ پہلی منزل ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں دوسری منزل کا ذکر ہے، وہ دوسری منزل جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل ہے. یہ جو پہلی سطح ہے اس پر بھی لفظ مجاہدہ استعمال تو ہوتا ہے. مجاہدہ مان نفس نہیں کریں گے تو اللہ کے بندے کیسے بنیں گے، حرام سے کیسے بچیں گے، نفس کے خلاف تو جہاد کرنا ہے. لیکن اس کے لیے فی سبیل اللہ کی اصطلاح جو ہے قرآن و حدیث میں نہیں، وہ مجاہدہ ہے کشمکش، اپنے نفس میں مجاہدہ. جب پوچھا گیا آپ سے کہ یہ جہاد افضل ہو یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا انت جاہدہ نفس کا فی طاعت اللہ. تو جہاد تو وہ ہے لیکن جہاد فی سبیل اللہ، یہ جو ایک مستقل اور مکمل اصطلاح بنتی ہے، اس کی پہلی منزل جو فرائض دینی کے اعتبار سے دوسری منزل ہے وہ ہے شہادت علی اللہ جاہدو فی اللہ حق جہادی ہوا تباکم، جہاد کرو اللہ کے لیے جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اپنے نصیبے پر فخر کرو. اور اس کی کیا غرض و غایت ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کی غایت اولا کیا ہے؟ یقول رسول شہید علیکم وتکون شہداء علی الناس، تاکہ رسول گواہ بنے تم پر اور تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر. رسول اتمام حجت فرمائے تم پر، تم اتمام حجت کرو پوری نوع انسانی پر. یہ گویا کہ ہمارے فرائض سے جو دینی ہے ان کی یہ دوسری منزل معین ہو گئی. میں نے اس لیے کیا تھا کہ تفصیلی اس پر درس دینا اس وقت مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے منتخب مصاف اس کا اول کا اہم درس ہے، اس کے بے شمار کیسز موجود ہیں اور بہت مرتبہ آپ نے سے اچھا حضرات نے لیے درس تو مجھ سے براہ راست بھی سنا. اب اس کے بعد تیسری منزل آتی، تیسری منزل کے لیے جو اہم ترین اصطلاح ہمارے اس درس کا اس منتخب نصاب نمبر ایک میں ہے وہ ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ، دین حق کو پورے کے پورے دین پر، پورے نظام زندگی پر غالب کر دینا. اس منتخب نصاب میں یہ صورت سخت ہے، وہ اسی موضوع پر ہے. یہ آیت اس کا جو امید ہے، مین چیز ہے، ایکسس ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے. اور اس پر اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ دروس میرے موجود ہیں متعدد، بلکہ یہ کہ اس پر تو تحریر بھی موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت میں 24 صفحے کی میری ایک تحریر صرف اس ایک آیہ مبارکہ پر، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ کہ مجھے ابھی اطمینان ہے، لیکن اسے بھی لکھے ہوئے اب کم سے کم 12 برس گزر چکے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ مجھے اب بھی اطمینان ہے کہ وہ اس آیہ مبارکہ کا حق اس میں ادا ہو گیا ہے. ویسے تو یہ کہ آگے آنے والوں کے لیے اور راستے کھلے ہوں گے، اس وقت کے حد تک میں عرض کرتا ہوں. اور اس میں کسی چیز پر مجھے بعد میں کوئی یہ احساس نہیں ہوا کہ کوئی بات غلط لکھی گئی ہے یا یہ کہ کہیں کوئی قابل اصلاح ہے نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کی نیت میں کھوٹ نہ ہو، کوئی بغض اور عناد یا عداوت یا حق درمی یا تعصب جو ہے حائل نہ ہو جائے، تو کسی شخص کے لیے اس آیت کے بارے میں ان 24 صفحات کے بعد کوئی اشتباہ کی گنجائش نہیں رہے کہ یہ دین کے تقاضوں میں چوٹی ہے اور آخری منزل ہے، بلند ترین منزل ہے. اب یہاں تو اسی لیے اس کا حوالہ سورہ شخص کی طرف سے دے دیا گیا کہ سورہ شخص میں فرمایا گیا کہ اس کے لیے جہاد کرو، یہ مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ظاہر بات ہے اس کے لیے تن من دھن کس کو لگانی ہے؟ اہل ایمان کو جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے مدعی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ درس اول اصل میں یہ سمجھئے کہ اس منتخب نصاب کی یہ 5 آیات نکال کر اور اس منتخب نصاب کے ساتھ اس کے تعلق کو جوڑنے کے لیے، جیسے ریل کے دو بوگیز ہو تو ان کو پھر انٹرلاک کیا جاتا ہے، تو یہ اس مقام سے در حقیقت یہ دوسرا نصاب جو ہے یہ اس نصاب کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. یہاں سے آگے وہ نصاب تو چلے گا، سورہ شب کے بعد سورہ جمعہ، سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقین، یہ تو چلتا جائے گا اس اعتبار سے. پھر 5واں حصہ آ جائے گا طواف کی صبر کا، پھر 6ٹا حصہ آئے گا سورہ حدید. لیکن وہاں سے یہ سمجھ لیجیے جیسے ٹی ہوتی ہے کہ اس کے نیچے ایک اور جو ہے آفشوٹ اس کا نکل آیا ہے، اور وہ ہے ہمارا یہ منتخب نصاب نمبر 2. البتہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ میں نے ذہن میں کیونکہ یہ بات نہیں تھی، تو میں نے اسی آیت کے حوالے سے هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو جو سورہ فتح کی آخری دو آیات ہیں ان کو پہلے لے لیا. ان کو ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ 2 درس اس پر ہوئے، اور پھر ایک اور درس ہوا ہے کہ جو آخری آیت میں جو اوصاف بیان ہوئے تھے وہ جو 3 اس کی اطراف ہے ان اوصاف کی، کہ جو ان لوگوں کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے جو اقامت دین کے لیے اور اظہار دین الحق علی الدین کلہ کے لیے کوشش کرنا چاہے، محنت کرنا چاہے، تو وہ پہلے بیان ہو گیا ہے. اب ہم اس سلسلے کا جو درس 2 اس پر لکھا ہوا ہے وہ آج لے رہے ہیں. اقامت دین کی فرضیت اور اس کے لیے زوردار دعوت. یہاں پہلے سے کہ میں ان آیات کی تلاوت کروں اور پھر اس کا ہم لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں, یہ نوٹ کر لیجیے کہ در حقیقت یہ تصور بعد میں میں نے اپنی تقاریر میں دیا ہے کہ جو مفہوم ہے اظہار و دین الحق علی الدین دین کلہ کا, اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے تین اصطلاحات مزید قرآن میں, مثلاً سورہ مدثر کی اصطلاح تکبیر رب یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے لحاظ میں نپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ, انذار کرو, لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کرو, اپنے رب کی بڑائی کرو یعنی اس کو زبان سے بھی اس کا اعلان کرو کہ سب سے بڑا ہمارا رب ہے, اللہ اکبر, سب چھوٹے ہیں وہ بڑا ہے, اور اب اس کو عملاً دنیا کے اندر قائم کرو, نافذ کرو کہ وہ نظام برپا ہو جائے جس میں بالفعل اللہ کی بڑائی مسلم ہو, اللہ کی بڑائی نافذ ہو, ورنہ تو یہ کہنا کی ایک بات ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. تو تکبیر رب کا مفہوم بھی وہی ہو گیا جو دین کے رلبے کا مفہوم ہے. ایک دوسری اصطلاح جو ہے وہ ہے اقامت دین, جو سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں وارد ہوئی, دین کو قائم. تیسری اصطلاح ہے جو کہ مدنی صورتوں میں سورہ انفال میں اور سورہ بقرہ میں آئی ہے لیکن سورہ انفال میں زیادہ کامل شکل میں آئی ہے, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ و فساد بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے ہو جائے. یہ در حقیقت تین اصطلاحات موجود ہیں جو اظہار و دین الحق علی الدین کلہ کا جو مفہوم ہے انہی کے لیے صرف یہ کہ الفاظ بدلے ہوئے ہیں, اس پھول کا مضمون ہے تو فوراً سے بالو, باقی یہ کہ اصل بات نہیں. حدیث نبی کی ایک اور اصطلاح کیا ہے, اعلاء کلمۃ اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا, تاکہ اللہ کا کلمہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے, سب کی بات اونچی, اللہ کی بات سب سے اونچی. یہی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی کہ کلام میں یا انجیل میں, اب ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یقین سے کہ آیا وہ ریویل حصہ ہے انجیل کا یا یہ کہ وہ حضرت مسیح کا اپنا کلام ہے, لیکن اس میں یہ اصطلاح آتی ہے آسمانی بادشاہت, زمین پر آسمانی بادشاہت قائم کرنا. اب اس کا مطلب یہ ہو گیا زمین پر کسی بادشاہ, کسی فرعون, کسی نمرود کی بادشاہی نہیں, کسی قوم کی بادشاہی نہیں, آسمان کی بادشاہی, آسمان سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. اسی اصطلاح کو ان کی جو لارڈ پریئر ہے اس میں یوں ادا کیا گیا, دائن کنگڈم کم دائن ول بی ڈن, اے رب تیری حکومت آئے, تیری سلطنت قائم ہو جائے اور تیری مرضی پوری ہو. اسی کو پھر اس صدی میں ہمارے اس اکابر نے جو اخلاق کے درجے میں آ گئے, فوت ہو چکے, اللہ کے ہاں جا چکے, جنہوں نے کچھ اس کام کے لیے اپنی کوششیں کی, اب کون کس منزل پر تھکار کر رہ گیا, کون موڑ مڑ گیا, اس کو چھوڑیے, بارہ جس نے بھی اس کے لیے کوئی کام کیا ہے, کوئی کنٹریبیوشن کی ہے, وہ ہمارا موقف ہے. ان میں اولین جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہے, پھر یہ اصطلاح مولانا مودودی نے اپنائی, پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہی اسی زمانے میں علامہ مشرقی, خیری برادران, یہ مختلف لوگ ہیں جن میں سے خیری برادران سے آپ واقف بھی نہیں ہوں گے, لیکن ان سب نے جو تصور پیش کیا وہ حکومت الہیہ کا قیام, اللہ کی حکومت قائم ہو جائے, بات تو وہی ہے, کوئی ریشو سے کا بھی فرق نہیں. پاکستان میں آ کر اس اصطلاح کو بلکہ ہندوستان ہی میں مولانا امین یسر اصلاحی صاحب نے پھر اقامت دین کی اصطلاح انٹروڈیوس کی ہے جماعت اسلامی. مولانا مودودی نے بھی ابتدائی اپنی تحریریں لکھی ہیں جماعت اسلامی کے قیام سے قبل, ان میں ان کی اصطلاح جو تھی وہ حکومت الہیہ, لیکن اصلاحی صاحب مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, ان کا خصوصی سبق قرآن مجید کے ساتھ تھا, شہادت علی الناس کی اصطلاح بھی انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے اور اقامت دین کی اصطلاح بھی انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے, یہاں تک کہ یہ اصطلاح جماعت اسلامی کی تحریک میں اتنی پاپولر ہوئی ہے کہ پھر وہ حکومت الہیہ کی اصطلاح جو ہے, کیونکہ وہ قرآنی اصطلاح نہیں تھی, اقامت دین جو ہے وہ قرآنی اصطلاح ہے, لہذا اس کو ترک کر دیا گیا اور اب جماعت اسلامی کے زیر اثر ایک بچے کے زبان پر جو لچپت سے زیادہ آپ کو سننے میں آئے گا وہ اقامت دین ہے. البتہ یہ کہ پاکستان میں آنے کے بعد پھر ذرا نسبتاً اقامت دین ایک شکیل لفظ ہے, اس کے معنی کیا ہے, دین کو کھڑا کرنا, دین کو قائم کرنا. تو عوامی سطح پر چونکہ انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا تو انہوں نے کوشش کی کہ اب اصطلاحات بھی ذرا زیادہ عام فہم ہو, تو انہوں نے قیام نظام اسلامی کی اصطلاح کیا, نظام اسلامی قائم ہوتا ہے. بات وہی ہے, فرق تو نہیں واقع ہوا. پھر یہ کہ ہمارے ہاں جو آج سے 9 سال پہلے جو تحریک چلی تھی بھٹو صاحب کے خلاف, جو پاکستان نیشنل الائنس کی تحریک تھی, لیکن یہ کہ اس کے اندر جو دینی جذبہ پیدا ہوا اور پھر اس کو مشرف بے اسلام کیا گیا, صرف جمہوریت نہیں بلکہ اسلام کی ایک تحریک, تو اس میں ایک اصطلاح استعمال کی گئی, وہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا. جماعت اسلامی یہی چاہتی تھی کہ نظام اسلامی کی اصطلاح آئے, لیکن مولانا نور علی میاں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اصطلاح آئی تو جماعت اسلامی کو اہمیت حاصل ہو جائے گی, تو دوسری اصطلاح کے لیے انہوں نے پرش کیا کہ نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہرحال ان کی بات چلی اور جماعت نے چاہے اس کو حکمت سمجھی, اس وقت انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر اڑنا نہیں چاہیے, تو اسی اصطلاح کو پھر اختیار کیا گیا, وہی عنوان جو ہے اس تحریک کا بن گئی. لیکن یہ کہ ہمیں اس سے کوئی قتل کوئی بودھ نہیں, کوئی واقعی نظام مصطفیٰ اس اعتبار سے تو ہم کہیں گے کہ اسلام کو شخصا حضور کے نام سے منسوب کرنا اچھا نہیں ہے, اسی لیے ہم لڑتے رہے کہ یہ مستشرقین ہمیں محمدن کیوں کہتے ہیں, یہ تو غلط کہتے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں. لیکن چونکہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ کرسچینٹی تو وہ تو کرائسٹ کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے, تو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بھی حضرت عیسیٰ کی طرف عیسائی ہم انہیں کہتے بھی ہیں عیسائی, تو وہ تو حضرت عیسائی کی طرف نسبت ہو گئی. تو بہرحال انہوں نے اپنی عادت کے ہاتھوں بھی مجبور ہو کر اور شاید جواب غزل کے طور پر بھی کہ جب ہمیں عیسائی کہتے ہو تو ہم تمہیں محمد ہی کہیں گے, پھر محمد علی, لیکن ہم اس پر رجنٹ کرتے تھے کہ نہیں ہمارا نام تو اسلام ہے, ہوا سما تم المسلمین من قبل و فی ھذا. لیکن بہرحال یہ اصطلاح جو ہے وہ غلط اصطلاح نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسے ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں خود بھی, وہ دعا جو جنوں میں مانگی جاتی ہے, اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم وقل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معاہم, تو دین محمد نظام مصطفیٰ تو فرق نہیں ہے اس اعتبار سے. یہ اصطلاحات جو ہے اسی میں جو ایک اصطلاح کا میں نے اضافہ کیا ہے اس زمانے میں, اب زمانہ جب بدلتا ہے تو لوگوں کے ذہن کا صورہ پورا سب بدلتا ہے, اسی لیے تو ان اصطلاحات کی ضرورت پیش آئی کمیونیکیشن کے لیے ابلاغ کے لیے. تو وہ اصطلاح اب جو ہے کہ جو سب سے زیادہ مؤثر ہے, سمیل اثر ہے, وسیع جو آسان ہے سمجھنے میں, وہ ہے اسلامی انقلاب. یہ ساری اصطلاحات جو ہے عبارات ناشتہ کے درجے میں ہے, ہماری عبارتیں مختلف ہیں, وہ حسن کا واحد, تو حسن معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے, اسے آپ اظہار دین الحق علی الدین کلہ کہیں, اقامت دین کہیں, یقول الدین کلہ للہ کہیں, تقدیر رب کہیں, اعلائے کلمۃ اللہ کہیں, آسمانی بادشاہت کہیں اور اللہ کی حکومت کہیں, حکومت الہیہ کہیں, نظام مصطفیٰ کا قیام کہیں, نظام اسلامی کا نفاذ کہیں, یا یہ ہے کہ اسے اسلامی انقلاب ہے. اس موضوع پر اقامت دین کی اس اصطلاح سے انٹروڈیوس کرنے کے لیے یہ آیات ہے کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب میں درس دوم کے طور پر استعمال ہوئی ہے, طور پر یہاں شامل کی گئی ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ اصطلاح چونکہ ہمارے اس منتخب نصاب میں نہیں تھی تو یہاں سے اب وہ حصہ شروع ہو رہا ہے. پہلا درس صرف وہ انٹرمیٹنگ کی حیثیت رکھتا تھا, اور یہ دوسرا درس ہے جس منتخب نصاب کا گویا کہ درس اول کہا جائے گا, ویسے اس نصاب میں درس دوم. اب ان آیات مبارکہ کی آپ تلاوت فرمائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم
ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير إلى قوله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ایک بات آپ شروع میں نوٹ فرما لیں میرے مختلف گروپ کے ذریعے سے بہت سے حضرات کے لیے یہ بات آ چکی ہوگی کہ میرے قلب پر جس قدر گہرا تاثر سورہ حدید کا ہے کہ میں مسلمانوں سے خطاب میں اس سورہ مبارکہ کو قرآن مجید کا ذرائع شناب سمجھتا ہوں اور یہ اس سے بھی ظاہر ہے کہ میں نے اس منتخب نصاب کا وہ سمجھئے کہ ہر سے آخر اس سورہ حدید کو قرار دیا نقطۂ آغاز سورۃ العشر اور ہر سے آخر سورۃ الحدید میرے نزدیک جو مقام مدنی صورتوں میں سورہ حدید کا ہے بالکل وہی مقام مکی صورتوں میں سورہ حدید کا اور بڑی عجیب مماثلت ہے یہ سورہ مبارکہ حجم کے اعتبار سے سورہ حدید سے دگنی اس کی آیات 53 ہے اس کی 29 ہے تو تقریباً دگنی کا حساب ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات راتوں سے پاتے باری تعالیٰ کے ضمن میں نہایت اہم اور اعلیٰ ترین علمی اور عقلی سطح پر اعلیٰ ترین فلسفیانہ سطح پر اس میں زیر بحث آئی ہے کسی طرح وہ دگنے حجم کے پہلو سے 12 آیات اس سورہ شورا کی ہے کہ جو ذات و صفات سے بحث کرتے ہیں اللہ کی عظمت اللہ کی صفات جلال میں اس وقت ان میں سے کسی بھی مضمون کی طرف نہیں جاؤں گا صرف ترتیب نوٹ کروا رہا ہوں جنہیں دلچسپی ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے قرآن حکیم سے تو وہ ان نسبتوں کو اپنے ذہن میں قائم کریں گے تو یقیناً پھر ان کے خود ایک جیسے کہتے ہیں کہ آنکھ کھل جائے ایک بصیرت حاصل ہو تو اس میں انشاء اللہ تعالیٰ وہ اپنی کیفیت میں اضافہ محسوس کرے وہاں 6 آیات کے بعد 7 آیت آئی تقاضا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ یہاں 12 آیت کے بعد 13 آیت ہے وہ تقاضا اللہ تو جو ہے کسی کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ ماننے سے کوئی فرق پڑتا ہے وہ تو حقیقت کبریٰ ہے وہ تو حقیقت مطلقہ ہے وہ ہے اب اصل میں تمہاری نجات تمہاری فلاح تمہاری کامیابی اس کا دار و مدار ہے کہ اس کو مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے اور اس کے حکم کو مانو جیسے کہ اس کے حکم کو ماننے کا حق بات کرو اس کو ماننے کا حق اس کا تقاضا کیا ایمان آمنوا باللہ ورسولہ یہ ماننا ہے اور اس کے حکم کو ماننا کیا وان سے مما جعلک مستخلفین فیہ لگا دو کھپا دو فرق کر دو ان سب چیزوں میں سے کہ جن میں اس نے تمہیں خلافت اور اختیار عطا فرمایا یا وہ انداز تھا یہاں یہی چیز جو ہے اقامت دین کی صلاح سے سامنے آئی تو یہ ذرا جو ربط ہے پس منظر ہے اور جو سیاق و سباق ہے اور سورہ حدید کے ساتھ اس کی جو یہ نوٹ کر لیں اسی وقت کہ یہ میزان کا لفظ جو ہے کتاب کے ساتھ جڑ کر یہ قرآن مجید میں صرف 2 صورتوں میں آیا ہے سورہ شورا اور ایک سورہ حدید اس کی آیت نمبر 16 ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب. اور یہی اسی طریقے سے بریکٹ ہو کر یہ دو الفاظ یہ سورہ حدید میں آئے ہیں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. کسی اور جگہ آپ کو یہ دو اس طریقے سے جڑے ہوئے الفاظ نہیں ملیں گے. اور اس میں وہ اصول بھی پھر دوبارہ آپ کے سامنے آیا کہ اہم مضامین قرآن میں دو مرتبہ نعت مناط کو ملے، اس کی بھی گویا کہ ایک اور نظیر ایک اور مثال آپ کے سامنے آ گئی. تو اس حد تمہید کے بعد اب اس آیت پر غور کیجئے. یہ اور ایک اضافہ، یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے. اس کی ترکیب لہجی بہت مشکل ہے، اس میں کہیں کوئی چیز محسوس ماننی پڑتی ہے، اور اس میں دو ترجمے ہیں جو اس کے کیے گئے. جو پہلی آیت ہے 13ویں آیت جس کا کہ اب ہم نے مطالعہ شروع کرنا ہے، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ میں صرف اور نحو میں اس مہارت کا مدعی نہیں ہوں کہ میں حکم بن کر بیٹھوں کہ وہ ترجمہ غلط یہ ترجمہ. ایک دعویٰ میرا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں ترجموں سے نتیجے میں کوئی فرق واقع نہیں. اصل بات یہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے، الفاظ کے چکر میں پھنسے نہیں دانا یہ کیا ہے میں بول رہا ہوں. یہ الفاظ کے اس طریقے سے طرح سے اختلاف سے اگر نتیجہ وہی پہنچ رہا ہو تو پھر اس کے اندر زیادہ اپنے آپ کو الجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ مفہوم کو دیکھیے، اس طرح بھی ہوئی اس طرح بھی ہوئی. اسی کا معاملہ ہے وہ آیا اظہار دین میں کہ جو یو گھیرا ہوں، اب ضمیر ہے یو گھیرا ہوں میں ایک ضمیر فائدی ہے تاکہ وہ غالب کر دے اس کو. اب ایک ہے غالب کرنے والا، ایک وہ جس کو غالب کیا جائے، دو ضمیریں ہو گئی، ضمیر فائدی ضمیر مفہومی. اب ان کے جتنے ممکن ہیں مرادے کہ فائلی ضمیر سے مراد یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، مفعولی ضمیر سے مراد یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، سب کا احاطہ کر کے میں نے ثابت کر دیا اپنے تدبین میں کہ کہیں مفہوم میں فرق واقع نہیں ہوگا. بات یہ کی تو اس میں جھگڑنے کا فائدہ کیا. اسی کی ایک مثال یہاں ہے کہ یہاں ترجمے دو بنتے ہیں اصل میں، اور دونوں ترجمے کیے گئے ہیں. ان کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ دو ترجمے کیا ہیں. شرع لکم من الدین، شرع، اب سارے کہتے راستے کو، شریعت چلنے کی جو ہمارے پاس ایک راہ ہے، صراط مستقیم ہے، وہ شریعت ہے. طریق بھی کہتے راستے کو، طریقت بھی چلنا ہے. صرف یہ ہے کہ ایک ظاہری چلنا ہے، ایک باطنی چلنا ہے، ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ظاہر و باطنی ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہے شریعت طریقت ایک ہی مفہوم کے حامل ہیں، البتہ ان کا اطلاق ہو جاتا ہے دو مختلف پہلوؤں سے. تو سارے عام نہیں ہے یہ بھی آپ بولتے ہیں راستہ. اس میں مفہوم یہ بھی ہے کہ راہ ڈالی تمہارے لیے، شرع لکم، اس کا مفہوم یہ بھی ہے معین کیا تمہارے لیے، عائد کر دیا تم پر. یہ جو چاہے آپ اس کے اندر ترجمہ اختیار کر لیں، کوئی اس کے مفہوم میں فرق واقع نہیں ہوگا. من الدین، اب من الدین میں اس کے دو مفہوم لیے گئے، یعنی از قسم دین یا دربارہ دین. یہ دو میں نے فارسی کی طرح استعمال کی. دین میں وہ چیز مقرر کی گئی یا دین کے سلسلے میں وہ چیز مقرر کی گئی. بات نتیجہ میں بات میں بتا دوں گا آپ کو کہ کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. تمہارے لیے دین میں یا دین کے سلسلے میں یا دین کے ضمن میں وہ چیز مقرر کی گئی، ما وصا به نوحا، جس کی وصیت کی تھی نوح کو. وصا کون ہے، فاعل کون ہے، اللہ، جس کی وصیت کی اللہ تعالی نے نوح کو. وصیت کا لفظ جو ہے وہ ہمارے پہلے ہی درس کے اندر آتا ہے اور تفصیل سے بحث ہو جاتی ہے کہ یہ وصیت جو ہے یہ مختلف ابواب سے آتا ہے. اوصا یوصی ایصاءً، وصیت کرنا. وصا یوصی توصیۃً، باب تفعیل ہے، اس میں اہتمام ہے، بہم کرتے رہنا ہے، مسلسل کرتے رہنا ہے. جیسے اعلام کسی کو کوئی چیز بتا دی، تعلیم کسی کو، اس کو ذہن نشین کی، اس کو حبر کیا. پھر اس سے آتا ہے تواصو، آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرنا. یا یہ ہے کہ اس میں مبالغے کا انداز پیدا ہو جائے گا کثرت سے وصیت کرنا. یہاں وشا ہے, بہت تاکیدی ہوں. راہ ڈالی تمہارے لیے دین کے ضمن میں یا دین کے بارے میں, بسلسلہ دین یا دربارہ دین, وہی جس کی وصیت کی تھی نوح کو, بلذی اوحینا الیک, اور وہ جس کی کہ وحی کی ہے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرح. الیکا کا جو ہے ضمیر, اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں, حضور مراد ہے. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کی ہم نے وصیت کی اور تاکید کی ابراہیم کو بھی اور موسیٰ کو بھی اور عیسیٰ کو. اب یہاں تک بات آپ نے سمجھ لی کہ یوں سمجھئے کہ اگر تو آپ ترجمہ کریں گے شرع لکم من الدین کا, کہ دین کے ضمن میں وہی چیز مقرر کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی دین ہے حضرت نوح سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم. دین ایک ہے, وہی دین تمہارے لیے مقرر کیا جو نوح کے لیے کیا, وہی جو موسیٰ کے لیے, عیسیٰ کے لیے, ابراہیم کے لیے, اور اسی کی وحی ہم نے کیا محمد آپ کی طرف. تو یہ تو ہوا ایک مراد. دوسری مراد یہ ہوگی کہ اس دین کے ضمن میں جو بات ہم نے, جو ذمہ داری عائد کی تھی موسیٰ پر, عیسیٰ پر, ابراہیم پر اور نوح پر, اور جس کی وحی اے محمد ہم آپ کو بھی کر چکے ہیں, وہی ذمہ داری اے مسلمانوں ہم تم پر عائد کر رہے ہیں. تو نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا, دین وہی ہے اور دین کے ضمن میں ذمہ داری بھی وہی ہے. عام طور پر اس دوسرے مفہوم کو زیادہ لیا گیا ہے, لیکن میں ان دونوں کو سمجھتا ہوں کہ نتیجے کے اعتبار سے بالکل ان میں کوئی شرعی فرق واقع نہیں ہوتا. اچھا, دین کی وحدت کیا ہے؟ اب اس میں ہمارے ہاں مفسرین کی بحث کرنی پڑی, اس لیے کہ فرق تو ہے, شریعت میں تو فرق ہے, شریعت موسوی اور ہے, شریعت محمدی اور ہے, علی صاحب الصلاۃ والسلام, اس اعتبار سے فرق ہے. تو پھر یہ دین ایک کیسے ہوا؟ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے, اسی پر ہمارے مفسرین نے بحث کی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں وہی چیز مراد ہو سکتی ہے جو قدر مشترک ہے. اگر تو مانا جائے یہ کہ اس سے مراد ہے دین وہی مقرر کیا, تب یہ بحث تھی. اگر یہ مانا جائے کہ دین کے ضمن میں وہی ذمہ داری تم پر عائد کی جو سب پر تھی, تو یہ بحث نہیں ہوتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوال اس لیے اٹھے گا کہ آپ یہ سمجھو کہ وہی دین مقرر کیا گیا, تو اب دین میں جو ظاہری فرق و تفاوت ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن کر سامنے آ جائے گا. اس کو ریزالو کیا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو قدر مشترک ہیں دین کی, وہی یہاں مراد ہو سکتی ہیں. اس لیے کہ ظاہر بات ہے نماز کا ان کا ڈھانچہ اور, ہمارا اور, روزے کے احکام ان کے اور, ہمارے اور, ان کے ہاں قربانی پر بہت زور تھا, ہمارے ہاں قربانی کا معاملہ کم رہ گیا, ان کے ہاں نماز پر اتنا زور نہیں تھا, ہمارے ہاں جو اصل رکن رکیل ہے اور عماد الدین ہے وہ نماز ہے. تو اس میں تو فرق پڑا ہے, کوئی شک نہیں. ان کے ہاں وہ یوم سبت کا ایک حکم تھا جو ان پر عائد کر دیا گیا, ہمارے ہاں تو اول تو یہ کہ پورے دن میں کوئی بھی دن نہیں ہے ہفتے کا کہ جس میں کاروبار دنیاوی حرام مطلق ہو. وہ سمٹ کر آ گیا ہے ایک ساتھ اذان جمعہ سے لے کر اور جمعے کی نماز کے ادا ہونے تک, یہاں وہ حکم رہ گیا, بہت مختصر رہ گیا, اور پھر یہ کہ وہ جمعے کا دن. تو یہ جو فرق ہے, یہ جو تفاوت ہے, وہ تو اظہر میں شرط تھے. تو معلوم ہوا کہ قدر مشترک کیا, اور قدر مشترک کو جب آپ نکالیں گے تو ویسے تو ایمان قدر مشترک ہے, توحید, معاد, رسالت. رسالت میں فرق ہو جائے گا کہ ان کے لیے ایمان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, محمد پر ایمان لانا تو لازم نہیں تھا. ہمارے لیے ایمان ہے محمد رسول اللہ پر بھی, سابقہ رسولوں پر بھی, یہ بھی ایک ضمنی سا فرق ہوا. لیکن اکثر مفسرین اس پر گئے ہیں کہ اس سے مراد توحید ہے, اور مجھے یہ قبول ہے, یہ مفہوم جو اکثر کا ہے, جو جمہور کا تقریباً جس پر کہ اجماع ہے کہ اس سے مراد توحید ہے. اس لیے کہ توحید ہے قدر مشترک, توحید ہی ہے اصل دین, دین نام ہی توحید کا ہے. میں ان تمام باتوں کو کھلے دل کے ساتھ قبول کر رہا ہوں کہ بات بالکل صحیح. البتہ یہ کہ اب آگے چلیے, ان اقیم الدین, جنہوں نے یہ مانا کہ دین وہی مقرر کیا گیا, اب انہوں نے اس سے آگے محذوف مانا اور اس دین کے ضمن میں یہ ذمہ داری تم پر عائد کی گئی, ان اقیم الدین. یہاں تو محذوف بننا پڑے گا کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جو جس کی وصیت کی تھی نوح کو, ابراہیم کو, موسیٰ کو, عیسیٰ کو, اور اس کے ضمن میں تم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی, ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ دین کو قائم رکھو یا قائم کرو، یہ ابھی میں بحث کروں گا بعد میں، اور دین کے ضمن میں متفرق مت ہو، تفرق آپس میں متفرق مت ہو جاؤ. جن لوگوں نے مانا یہ ہے کہ شروع ہی سے مطلب یہ ہے کہ در بارہ دین، دین کے ضمن میں تمہارے لیے وہی بات طے کی گئی جو سب کے لیے طے تھی، تو وہاں اب محدود نہیں ماننا ہوگا. النقیم الدین، یہ گویا اس کا بیان ہے کہ کیا چیز عائد کی گئی تھی ہمیشہ سے، کیا چیز لازم کی گئی تھی. یہ سب کے خطاب یہی تھا، عقیم الدین کے دین کو قائم کرو، دین کو قائم رکھو یا دین کو قائم کرو، یہ بحث بعد میں کروں گا. میں نے صرف یہ کہ وہ جو دو ترکیب نحوی کے اعتبار سے دو متبادل آراء ہمارے ہاں موجود ہیں، ان دونوں کا آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور یہ کہ اس کے نتیجے کے اعتبار سے شرع منہ کے اوپر بات نہیں آئے. اب آئیے اس پر عقیم الدین کے معنی کیا ہے. اس پر بدقسمتی سے اس زمانے میں ایک نوزائیدہ علامہ صاحب نے مورچہ لگایا ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص نے اس کے ایک کتاب کے اوپر ایک تائیدی قسم کا مقدمہ لکھا ہے کہ دو اقامت دین کی اصطلاح کو جماعت اسلامی کی تحریک میں انجیکٹ کرنے والا، جس نے لا کر یہ اصطلاح شامل کی تھی. لیکن وہی شخص ہو کا یہی ہے کہ جب کسی چیز سے کسی سبب سے کوئی قد ہو جائے، کوئی بغض ہو جائے، تو اب وہ حب علی نہیں بلکہ بغض معاویہ میں، اب جو بھی اس کا مخالف ہوگا وہ گویا کہ اس کو اپنے سے قریب محسوس کر کے اور کوئی تائید اور اس کی توفیق کرنی شروع کر دیں گے. اس کی ایک بدترین مثال ہے جو مولانا اسلامی صاحب نے اس دور میں قائم کی، اور میرے نزدیک خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ کس درجہ فصیحان حرم بے توفیق، یہ شعر 100% اب اس کے اوپر، اس معاملے کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے مولانا علی حسن اسلامی. اس لیے کہ میں یہ پوری اپنی تحقیق کے بعد یہ باتیں اس پر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ خود انہوں نے پورے قرآن مجید میں ترجمہ وہی کیا جس کو کہ وہ ترجمہ وہ جو نوزائیدہ علامہ صاحب ہیں اس کو غلط قرار دے رہے ہیں. اسلامی صاحب نے پورے تفسیر کے اندر وہی ترجمہ کیا ہے جگہ، لیکن یہ ہے کہ اب جب کسی کی مخالفت پر قبر کس لی جائے تو جو یہ روڑا ہاتھ میں آ جائے وہ اس کے سب پر دے مارا جائے. بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو ان کی طرف سے آئی ہے. ان نوزائیدہ علامہ صاحب کی کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہے، لیکن یہ کہ مولانا اسلامی صاحب کا ایک مقام ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے اس پر کہ عمر کے آخری درجے میں آدمی اپنے پیے گھرے کے اوپر پانی پھیرنے پر سل جائے. ایک تو سنت کے معاملے میں انہوں نے اس قدر افسوسناک روش اختیار کی، رجم کی حد کے بارے میں ایک بہت ہی بڑا فتنہ اٹھا دیا. پھر یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر بھی آ کر گویا کہ اپنے سابقہ تاریخ جا کے صاف تفصیل کرے کہ میری غلطی ہے، یہ نہیں لکھتے ماننے کے آج مجھے انشراح صدر ہو گیا، یہ بھی نہیں، لیکن یہ کہ ان کے مضمون کے اوپر وہ میری مخالفت میں وہ مقدمہ جو ہے وہ لکھ دیا ہے. بہرحال یہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس کا چونکہ بہت سے لوگوں تک بھی پہنچایا گیا ہے، اس میں کافی اشکالات دونوں میں پیدا کیے گئے ہیں، تو یہ ہماری اس وقت ایک جماعتی تنظیمی اور شہری کی ضرورت ہے کہ اس جنگل کو صاف کیا جائے. العقیم الدین کا جو ترجمہ سب نے کیا اور اصلاحی صاحب نے بھی کیا، نہ صرف یہاں کیا بلکہ سورہ مائدہ میں یہ لفظ آیا کثرت سے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب تمہارا کوئی موقف نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، تم ہم سے بات کرنے کا بھی منہ نہیں رکھتے جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو. یہ ترجمہ کیا اصلاحی صاحب نے، یعنی عقیم قائم کرنا یا قائم رکھنا، ان دونوں فرق نہیں ہے. قائم کرنا کوئی چیز اگر بالفعل قائم نہیں ہے تو قائم کی جائے گی، قائم ہے تو قائم رکھی جائے گی، اس میں تو قطعاً کوئی فرق ہے. خیمہ گرا ہوا ہے کھڑا کیا جائے گا، اور اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا کہ اگر آندھی آ رہی ہے تو ہر طرح کی حفاظت کی جائے، خیمہ گر نہ جائے، اس کے خوب خوب اچھی طریقے سے مضبوط کر دیے جائیں، اس کی رسیاں خوب کٹ دی جائیں، جو رسی کمزور ہو تو اس کو بدل دیا جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے جھکڑ بہت زوردار آ رہا ہو تو لوگ جو ہیں وہ تنابے پکڑ کر کھڑے رہے، اور وہ جو بانس ہے ان کو پکڑ کر کھڑے رہے. یہ سارے کام کیا ہے، یہ خیمے کو کھڑا رکھنا ہے، اس لیے کہ کھڑا ہے، اگر وہ گر جائے گا تو لا محالہ اب اس کو کھڑا کرنا ہوگا. تو عقیموں کا ترجمہ یعنی یہ خیمے متعدی ہے، کسی دوسری شے کو کھڑا کرنا یا کھڑا رکھنا. اب یہ نیا ترجمہ آج ہمیں بتایا گیا کہ اس کے معنی کیا، کھڑا رہنا، قائم رہنا، جو ہے کہ یہ فعل لازم ہے. اب اس کے لیے کچھ لمبے چوڑے اشعار جاہلی اشعار اور اس میں بھی بڑی چالاکی اور بدیاں کی اختتام دیا گیا ہے. ایک شعر میں اقامت کے بعد علا کا صلہ آیا ہے, تو اقامت کے بعد علا کا صلہ آ جائے گا تو معنی یقیناً بدل جائے گی, وہ تو پریپوزیشن تھے تو ورب کے مفہوم بدلتے, تو جن کے معنی کچھ اور ہے تو جن اب کے معنی کچھ اور ہے تو جن ان کے معنی کچھ اور ہے, پریپوزیشن بدلے کے معنی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہو جائے. اب وہ شعر جو ہے اس میں اقامت ہے, دوسرے مصرع میں علا بھی موجود ہے. اب ان کے سارے پڑھنے والے کو اتنے باری بیوی سے پڑھیں گے نہیں, ایک جی اس اقامت کا مطلب تو کھڑے ہونا ہے, قائم رہنا ہے, اور وہ ایک دھوکہ دینے کی بات ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. ایک جگہ لفظ استقامت آیا ہے, استقامت کے معنی ہم بھی مانتے کھڑے رہنا ہے. ان آیات میں آ رہا ہے مستقل کما عمر تک کھڑے رہو, چلے رہو, ڈٹے رہو, ٹکے رہو. سورہ حامی میں سجدہ نہیں آئے پائیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, استقامت باب استقال ہے, وہ تو بدل گیا. استقال کا خاصہ یہ خود کوئی چیز حاصل کرنا, استنصار کے معنی مدد طلب کرنا, استمداد مدد حاصل کرنا, استعلام علم حاصل کرنا, معلومات حاصل کرنا. تو یہاں تو آ کر یہ لازمن فعل لازم بنے گا. تو اس میں یعنی خود اپنے لیے کسی شے کا حصول, اپنے لیے ایک قیام کا حصول جو ہے وہ استقامت ہے. تو اس طریقے سے یہ تو ضرور ہے کہ اس کے ایک ساز معنی یہ بھی ہے قائم رہو, یہ ساز معنی ہے. لیکن تمام اور مثالوں کو چھوڑ کر اور اس ایک کے اوپر ڈیرا لگا دینا, اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں. خاص طور پر میں ان سے اس کو براہ راست بحث بھی نہیں کرتا, مجھے اسلامی صاحب پر جو رنج ہے اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ جہاں یہ لفظ آیا, اب قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا اقیم الصلاۃ, کیا معنی نماز پر قائم رہو یا نماز کو قائم کرو. کوئی ترجمہ قرآن مجید کا آج تک اٹھا کر دیکھ لیجیے, اس میں اقیم کا ترجمہ اقیم الصلاۃ کا یہ نہیں ہوگا کہ نماز پر قائم رہو, بلکہ نماز کو قائم کرو. یعنی کہ قامت کسی شے کی ہے, کوئی مانوی شے ہے, کوئی مادی شے ہے, کوئی چیز ہے جسے کھڑا کرنا ہے, گرا ہوا ہے کوئی ستون اسے کھڑا کرنا ہے, یہ قامت ہے. مانوی شے ہے نماز جو ہے مادی شے ہے, اس کو کھڑا کرنا ہے, اس کو قائم کرنا ہے. ہمیشہ ہمیں یہی لوگ بتاتے رہے کہ اقامت صلاۃ کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے, بلکہ نماز کے پورے نظام کو قائم کرنا ہے, اس کے شرائط, اس کے آداب, اس کے جمعہ اور جماعت کا نظام, اس کے لیے اذان کا معاملہ, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اقامت صلاۃ میں شامل ہیں. تو اقامت کے معنی کسی چیز کو کھڑا کرنا یا کھڑا رکھنا ہے. اصل میں جو کہ کہیں پر اس کا استعمال ہو جاتا ہے وہ شاید استعمال آتے سے ہے, تو اس میں بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. اچھا, اب ذرا اس میں ایک اور بات پر غور کیجیے. اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ قائم رہو دین پر, اب سوال پیدا ہو جائے گا دین کے معنی کیا ہے. کیا اس کا مطلب ہے جزوی دین پر قائم رہو یا کلی دین پر قائم رہو؟ کلی دین پر قائم رہنا ہے تو وہی اقامت دین فرض ہو گئی کہ صرف عبادات ہی تو قائم نہیں رکھنا ہے, صرف عبادات پر قائم نہیں رہنا ہے, صرف اعتقاد وقت پر قائم نہیں رہنا ہے. کیا یہ شریعت دین کا جز ہے کہ نہیں؟ کیا یہ احکام جو ہے حلال اور حرام کے یہ دین کا جز ہے کہ نہیں؟ کیا یہ حدود اور تعزیرات دین کا جز ہے کہ نہیں؟ اگر یہ سب دین میں شامل ہے تو قائم رہو دین پر ٹھیک ہے, اس پورے دین پر قائم رہنا ہے, اس میں آج خود اس کے ایک تقاضے کے طور پر, نتیجے کے طور پر دین کو قائم کرنا ایک نظام اور ایک کامل زندگی کے نظام کی حیثیت سے ہر خود شامل ہو گیا. تو وہ ترجمہ کرے تب بھی نتیجے کے اعتبار سے فرق نہیں, نہ قائم کرنے سے, نہ قائم رکھنے سے, نہ قائم رہنے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا, بشرطے کہ آپ کا دین کا تصور محدود نہ ہو. اگر دین کا تصور آپ کا عقائد اور عبادات تک ہے تو بات اور ہو جائے گی. آپ نے عقائد اپنے درست کر لیے, عبادات پر کاربند ہو گئے, تو گویا کہ آپ دین پر قائم ہو گئے. لیکن اگر آپ کا دین کا تصور یہ ہے کہ نہیں, دین تو اس کے وسیع عرصے ہے, دین تو پوری زندگی وہ اپنے احاطے میں لیتی ہے لیتا ہے, تو پھر یہ ہے کہ وہ عقیم الدین کا اگر یہ ترجمہ بھی کوئی شخص لینے پر تل ہی جائے, تب بھی قرآن مجید اپنی اتنی حفاظت کر سکتا ہے. لا یاتی الباطل, باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا, نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. یہ تو صرف یہ ہے کہ کچھ کم علم لوگ یا کچھ جن کی نیتوں میں خلل ہو جائے, وہ کچھ لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے مغالطے میں اور اجتماع میں ڈال لیں, یہ بات اور ہے. ورنہ قرآن سے اتنی حفاظت کرتا ہے اپنی کہ چلو کر لو دین پر قائم رہنے کا ترجمہ, کبھی نتیجہ نہیں پہنچے گا, تمہارے لیے مفر نہیں ہے اس سے کہ اس کا بھی ایک لازمی تقاضا دین کو قائم کرنا ہے. یہ ہے اصل میں میں نے چاہا تھا کہ اس پوری بحث کو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں, تاکہ اس سے اجتماع, کیونکہ وہ ہمارے ایک ایک ساتھی کو اہتمام کے ساتھ یہ چیزیں پہنچائی گئی ہیں, اور ہم ان چیزوں کو تحریر میں لا کر کنٹروورسی شروع نہیں کرنا چاہتے.
ہمیں اپنا اس پر کام کرنا ہے. ہم پر اور بہت سے نہ معلوم کتنے حلقوں سے حملے ہو رہے ہیں اور ہم ان کا جواب نہیں دے رہے.
اس لیے کہ خام خام الجھ جائیں گے اس میں. ہمیں اپنے کام کے سے کام رکھنا ہے اور اپنے مثبت کام پر توجہ مرتکز کرنی ہے. اس سے لیکن ہمارے ساتھیوں میں اس کی وجہ سے ایک اشکال اور ایک ابہام جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے جس کے ساتھ سے پیدا چاہیے.
ان اقیم الدین کہ قائم کرو دین کو یا قائم رکھو دین کو.
اچھا اب یہاں ایک اور لطیف نقطہ جو اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں اپنے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان سمجھتا ہوں کہ اس کو میں اتنا کلیئر کر چکا ہوں کہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ توحید ہی ہے مشترک دین, توحید ہی ہے اصل الاصول, توحید ہی ہے اصل شے جو قدر مشترک ہے. وہ چاہے وہ موسیٰ کا معاملہ ہو عیسیٰ کا معاملہ میں اس کو مانتا ہوں. میں نے اس توحید کی بحث کی ہے کہ اس توحید کے بھی دو حصے ہیں, ایک توحید نظری یا توحید فی العقیدہ اللہ کو ایک ماننا, ایک توحید عملی ایک اللہ کا بندہ بن جانا. یہ بھی توحید ہے کہ نہیں؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین خلفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم. یہ جو عبادت کے اندر یکسوم ہو جانا, تمہاری اطاعت منقسم نہ ہو کہ اس میں اطاعت اس کی اس میں اطاعت اس کی, دوسری اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائے, کوئی حرج نہیں, والدین کی اطاعت ہو, اساتذہ کی ہو, حکام کی ہو, کسی کی بھی ہو اطاعت کر سکتے ہیں بشرطے کہ اللہ کی اطاعت کے تابع ہو. اگر انڈیپینڈنٹ ہو اللہ کی اطاعت سے ایک اطاعت بھی, وہ اگر اپنے لفظ کی بھی ہے تو شرک ہے. ارائے من اتخذ الہہ ہواہ ہو, وہ اگر کسی اور کی ہے تو شرک ہے, وہ کسی مرشد کی ہے تو شرک ہے, وہ کسی امام کی ہے تو شرک ہے, وہ کسی حاکم کی ہے تو شرک ہے, اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے آزاد ہے, ہاں اس کی اطاعت کے تابع ہے اطاعت تو توحید. اچھا اب اس توحید عملی کے لیے دو حصے, انفرادی اور اجتماعی. اس انفرادی توحید جو ہے اس پر ساری بحث ہوئی ہے سورہ زمر میں, اور اجتماعی توحید جو ہے, اجتماعی توحید ہی کا مطلب ہے تکبیر رب, اجتماعی توحید ہی کا مطلب ہے اقامت دین, اجتماعی توحید ہی کا مطلب ہے اظہار دین الحق الذین کلہی, اجتماعی توحید ہی کے لیے لفظ ہدایۃ کلمۃ اللہ, اجتماعی توحید ہی کے لیے ہے اللہ کی حکومت کا قائم ہو جانا, اللہ کی بادشاہت آ جانا, دائن کنگڈم کم حکومت الہیہ کا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اجتماعی توحید ہے کہ پورا نظام زندگی ایک اللہ کے اختیار کلی کے تحت. تو وہی بات ہو گئی, کہاں پر اتوا نیت صحیح ہونی چاہیے. جنت کے بہت سے دروازے, جس دروازے سے داخلہ ہو جائے تو سعادت ہی سعادت ہے. یہ تو میری یہ سمجھیے کہ شہر مانا ہے, اس کے دروازے بہت ہیں. آپ کسی دروازے سے داخل لے جائیں, کسی اصطلاح کے حوالے سے بات سمجھ لیں, اس سے پلے نہیں پڑتی اس سے سمجھ لیں, وہ آپ کے ذہن کے سانس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی تو لو دوسری اصطلاح حاصل ہے, شاید تمہارے ذہن کے سانچے میں یہ زیادہ فٹ بیٹھ جائے. مطلب تو پیڑ گننے سے نہیں ہے, آم کھانے سے ہے. جو مفہوم ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا تو خام کا کفیل و کال کسی ہے. اور سب سے بڑھ کر اب میں نے جو اپنا افسوس ظاہر کیا مولانا اسلائی صاحب پر, جو تو اپنی جگہ ہے, ان علامہ صاحب کا معاملہ بہت ہی وہ تماشے والا ہے. وہ کہتے ہیں جو بات طور پر اشارہ کرتا ہے وہ غلط نہیں ہے, جن کو تو واقعی پوری زندگی سے, لیکن کس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی گویا کے نتیجے کے اعتبار سے اختلاف ہونے بھی نہیں, لیکن اپنی علامیت کا اظہار لازمی ہے کہ جو اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا تو یہ مطلب ہے, فلاں شاعر نے تو یوں کہا ہے اور فلاں شاعرہ نے تو یوں کہا تھا, یہ سارا اس کے سوا کچھ نہیں. اور وہ بھی سب غلط بالکل, اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کہ کہیں جو ہے اقامہ کے بعد علا کا صلہ اس کو نظر انداز کر دیا, کہیں استقامت کی آیت اس کے اندر نوٹ کروا دیں, حالانکہ استقامت باب ہی علیحدہ ہو گیا اور اقامت باب وہی ہے, لیکن صلہ بڑھ گیا تو اس سے پھر اسے استدلال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں رہے گا. ہاں ایک دو مثالیں ان کی ہے کہ اقامت کے معنی کہیں رہنا بھی ہے, میں فلاں جگہ مقیم ہوں, کیا معنی کہ میں وہاں رہ رہا ہوں, ٹھہرا ہوا ہوں, تو ٹھہرنا کہیں ٹکنا یہ بھی اقامت کے معنی ہے, لیکن یہ اس کا چار استعمال ہے. اس کے لیے قامہ یقین ہے عربی میں, اور قامہ یقین ہے کسی شے کو کھڑا کرنا ہے, کسی شے کو کسی دوسری شے پر اس کا اس عمل کا معاملہ ہوگا اس عمل کا وارث ہونے کی صورت ہوگی. تو یہ اس کا مفہوم ہے ان اقیم الدین، کہ قائم کرو دین کو، کھڑا کرو دین کو، اور اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھو دین کو، قائم رکھو توحید کو. لیکن توحید صرف عقیدے کی توحید نہیں ہوتی، توحید عملی توحید بھی ہے، توحید صرف انفرادی نہیں ہوتی، توحید اجتماعی ہوتی. تو کسی طرف سے جائیے وہ مفہوم بالکل ایک فیصد بھی کسی شخص کو صبح کے اجتماع کی اس میں بھی جائیے. اچھا اب آیا ولا تتفرقوا فیہ. تتفرقوا دیکھیے، یہ بھی لفظ مختلف اور بات سے جب آتا ہے، فرق کا یہ فرق کو کسی چیز کو پھاڑ دینا، کاٹ دینا، باب تفریح، تقسیم جو بھی باب تفریح سے، تقسم فرقہ تقسیم کر دیا، پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کاٹ دیا. اور تفرق یا تفرق یہ ہو جائے گا خود متفرق ہو جانا، خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، خود بٹ جانا، خود گروہوں میں منقسم ہو جانا. تقسیم کا لفظ نہیں آتا، انقسام کسی معنی میں آتا، انقسام خود تقسیم ہو جانا اور تقسیم کسی اور کو تقسیم کرنا. اور یہاں کیا ہوگا، تفریق کسی اور کو علیحدہ کر دینا، پھاڑ دینا، اور تفرق خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، بٹ جانا، گروہ در گروہ ہو جانا. یہ ان الفاظ کے معنی ہے. ولا تتفرقوا فیہ، اچھی کی کیا نہیں، یہ ذرا مشکل مقام آ گیا. دین میں متفرق نہ ہو. اب اس کے لیے ہمارے پاس مزید قرآن مجید کا یہ اصول کی حد تک تو ہمیں بھی بہت پیارا لگتا ہے، بہت صحیح ہے. اب اطلاق آپ کیسے کر رہے ہیں، ہم کیسے کر رہے ہیں، اس لیے اختلاف ہو سکتا ہے. یہ صحیح ہے کہ القرآن یوسف سے باز و باز. تو سورہ ممتحنہ کی آیات ہے جس میں کہ یہ پھر دین کا لفظ جو ہے آیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہ آیات 8 اور 9 ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبغوهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. اللہ تعالی تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے نہ تم سے دین میں جنگ کی، لم یقاتلوا ان سے دین، کیا معنی، دین کے بارے میں جنگ نہیں، دین کے ضمن میں جنگ نہیں کی. اور جب کسی کی ہو رہی ہے پانی پلانے کا جھگڑا، وہ اور جنگ ہوگی، لیکن یہ کہ دین کے معاملے میں جنگ، میرا کسی سے جائیداد کا جھگڑا ہے، مقدمہ ہے کہیں چل رہا ہے، وہ علیحدہ ہے مسئلہ. دین کے بارے میں جھگڑا، دین میں جھگڑا، دین میں لڑائی. اسی طریقے سے اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ نیکی کا سلوک بھی کر سکتے ہو، جنہوں نے نہ تمہارے ساتھ دین میں جنگ کی، نہ تمہیں اپنے گھروں سے نکالا، تو ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، اس میں سلوک کرو، انصاف کا معاملہ کرو. تو اللہ نہیں روکتا، بلکہ اللہ کو تو انصاف کرنے والے پسند ہیں. ہاں وہ روکتا ہے تمہیں ان لوگوں سے، الذین قاتلوا فی، اپنے دلوں کو کشادہ رکھو، جہاں تک اختلاف جائز ہو، جائز حدوں میں ہو، اس کے لیے گنجائشیں خود پیدا کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نے خود کیا ہے کہ آپ نے نماز میں کبھی ہاتھ یہاں باندھا، کبھی یہاں باندھا، کبھی کھول کر بھی دارال میں نماز پڑھی ہوگی، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ امام دارالحجرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ کھول کر ہاتھ نماز پڑھتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ وہ یقیناً یہ چیزیں حضور نے کی ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ کس کس چیز میں اختلاف کی گنجائش ہے، جس میں کوئی حرج نہیں ہے اختلاف کی. اختلاف اگر ہو تو البتہ تفرقہ نہ ہو جائے، من دیگرم تو دیگر، جاؤ جاؤ تم اور ہم اور، یہ تفرقہ. اچھا دوسری بات ایک اور بولتی ہے، تفرقے میں بھی تفرقے تفرقے کا بھی فرق ہوگا. یعنی اگر فرض کیجیے ایک فقہ مسلک بن گیا کہ کچھ اصول ہے، ان اصولوں کے اعتبار سے ایک فرق کیا جا رہا ہے، اس دن بعد کے اصول جو ہے مختلف ہو گئے امام ابو حنیفہ کے، امام شافعی کے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ سارے حقیقی اللہ اور اس کے رسول ہیں. اس میں اختلاف نہ شافعی کا ہے، نہ مالک کا ہے، نہ حنبل کا ہے، نہ ابو حنیفہ کا ہے. لیکن اختلاف اصول استنباط میں ہو گیا، انہوں نے اصول بنایا کہ کس طریقے سے ہم اصول تفسیر کہیں، اور اصول فقہ کہنے اصول حدیث کہنے ان میں اختلاف ہے, اس کی گنجائش ہے. اب اصولوں کو اپلائی کیا تو ایک مطلب بن گیا, ایک مطلب بن گیا, اس میں بھی قطعاً کوئی حرج نہیں کہ مطلب کے حنفی, مطلب کے شافعی, مطلب کے حنبلی, اس میں آپ علیحدہ نظر ہے. تو یہ کفر نہیں ہے, عشق نہیں, قطعاً نہیں. جبکہ یہ بات طے ہے کہ اصل میں جو سارے حقیقی ہے وہ اللہ ہے, اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات طے ہو. اگر کسی نے یہ سمجھا کہ سارے جو ہے اپنی جگہ ابو حنیفہ ہے یا مالک ہے یا حنبل ہے, تو شک ہو جائے گا. لیکن جب یہ ہو کہ یہ در حقیقت استنباط اور استدلال اور استنتاج کے مختلف اسلوبوں اور اصولوں کا فرق ہے جو واقع ہو گیا ہے, تو اس میں قتل کو ہے. یعنی یہ کہ جہاں جہاں تک اختلاف کی گنجائش, اور اگر فرض کیجیے کہ مستقل مطلب بھی بن جائے تو بھی یہ شے تفرقے میں نہیں آئے گی. ملا کا تفرق ہی, یہ تفرقہ جو ہے یہ وہاں تک نہ پہنچ جائے, اس توحید تک نہ پہنچ جائے, سارے کسی اور کو مستقل نہ مان لیا جائے, یہ تفرقہ ہو جائے گا کہ اللہ کے بجائے جمہور حاکم ہے, یہ تفرقہ ہو گیا. اللہ کے بجائے کوئی فرد حاکم ہے, یہ تفرقہ ہو گیا. جب تک وہ بات قائم ہے جو توحید اصیل, جو حاکم مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, تو اس میں تفرقہ پھر دین نہیں شمار ہوگا. بلکہ یہ کہ وہ اس سے نیچے مسلک کا اختلاف کر لیں, مختلف مسلک بھی ہوں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ اوپر جو ہے وہ جو اصل ٹاپ ہے, جو قدر مشترک ہے, جو دین کی اساس ہے, جو دین کی جڑ ہے, اس میں تفرقہ نہ ہو. ولا تتفرقوا فیہ, اچھا یہ فی دین کے بارے میں بھی آ گیا, اس ہاتھ کی زمین اور دین کے قائم کرنے میں متفرق نہ ہوگا. یہ دوسرا اس کا مفہوم ہوگا کہ وہ جو ابتدا سے دو میں ترجمے لے کر چل رہا ہوں, دین تمہارے لیے ایک ہی مقرر کیا گیا, اس میں متفرق نہ ہو. دین کے ضمن میں تم سب پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ اسے قائم کرو, اس فرض کی ادائیگی میں متفرق نہ ہو. اختلاف رہے, حنفی, مالکی, حنبلی, اہل حدیث, شافعی رہے, کہ قامت دین میں آ کر جڑ جائے, یہاں اگر کٹ گئے تو یہ ہے اصل کاٹ, یہ ہے اصل تفرقہ. تو ان دونوں کے اعتبار سے بات میں لے کر چلا ہوں بالکل مکمل, کہ کہیں کوئی ایک شوشے کا فرق نہ رہے گا. بنا کا تفرقہ اسی دین میں تفرقہ نہ ہو, یعنی اس اصول میں اس کا تفرقہ نہ ہو کہ حاکم حقیقی اللہ, شارع حقیقی اللہ, اللہ کے نمائندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی اب استدلال ہے, استنباط ہے, قیاس ہے, اجتہاد ہے, اجماع ہے, یہ سب ساری چیزیں ہیں جو مستقل دو سو چیزیں اللہ اس کا رسول کتاب اور سنت, یہ اس میں تفرقہ ہو گیا تو تفرقہ ہے. باقی یہ تو اس اصول کو انکٹ کرتے ہوئے اگر مسلک مختلف ہو جائے تو تفرقہ نہیں شمار ہوگا. نمبر دو, اس دین کو قائم کرنے میں, اس توحید عملی کے قیام میں, اس میں تفرقہ نہ ہو. بنا تو تفرق, اچھا دیکھیے دین کو پھاڑنے کے لیے یہ لفظ قرآن میں آیا, الذین فرقوا دینہم. کبھی آپ نے غور کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرقوا دینہم, یہ وہاں سے اگر تفرقہ ہو گیا کہ حاکمیت کی خداوندی جو ہے اس کو اگر کہیں جو کوئی زخم پہنچ گئی ہے, یا اس کے اندر اگر کوئی وہ مجموع ہوتی ہے, تو یہ تفرقہ اور تفریق کا دین ہو گئی. وہ جو عام فہم بات سمجھی جاتی ہے حضرت مسیح کے طرف جو منصوب الفاظ ہیں ان سے, وہ تفریق سے دین ہے. میں حضرت مسیح کے الفاظ کا بھی مطلب نہیں سمجھتا, لیکن جو مطلب سمجھا جاتا ہے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے, اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دے. اب یہ تفریق ہو گئی, دین کو آپ نے پھاڑ دیا کہ ایک حصہ دین کا اللہ کے لیے اور ایک حصہ دین کا قیصر, یہ تفریق ہے دین کی. تفریق کے معنی پھاڑ دینا, کاٹ دینا, ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. یہاں اب وہ دین کس سطح سے پھاڑ دیا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا کہ کچھ اس کا ہے کچھ اس کا ہے. سیکولرزم جو ہے وہ تفریق ہے دین کی, کہ جو احوال شخصیاں ہیں ان میں ہم دین کے اوپر چلیں گے, جو احوال اجتماعیہ ہیں ان میں جو لوگوں کی مرضی ہوگی وہاں گویا کہ حاکمیت کی ساری وہ تسلیم کی جاتی ہے. یہ تفریق ہے دین کی, پھاڑ دینا ہے دین کو, ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے دین کو, یہ ہے تفریق سے دین. باقی مسلکوں کا اختلاف جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا اطلاق درست نہیں ہے, اس میں دین پھٹتا نہیں ہے, دین برقرار رہتا ہے. سب اسی کو حاکم مانتے, سب اسی کو شارع اصلی مانتے. یہ چیزیں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس وقت بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح ہو گئی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ.
اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ جان لیجئے کہ اصل میں اس میں تاریخی پس منظر کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے.
یہ بچی دور کی صورت ہے, لیکن میرا میں نے جو بھی ایسے بات کیا ہے مختلف احوال اور اس کے داخلی اور خارجی شواہد سے, اس کا زمانہ نزول بنتا ہے تو سن 8 کے آس پاس, 7-8-9
وہ زمانہ نزول ہے اس سورہ دبار کا.
اس وقت تاریخی اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کے مخاطب اب تک تو رہے تھے صرف مکے کے لوگ یا مشرکین عرب, لیکن یہ 5-6 کے آس پاس آ کر یہ دعوت اب پھیل چکی تھی, چرچا ہو چکا تھا, یہود کے ساتھ بھی اب ان ڈائریکٹ معاملہ کر رہا تھا. ان ڈائریکٹ خطاب ابھی قرآن میں نہیں ہوا یہودیوں سے نہ عیسائیوں سے, لیکن یہ کہ ان کو خبریں مل رہی ہیں, منتظر وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے. وہ اس مغالطے میں تھے کہ وہ حملے سے ہوگا, جب چلا آ رہا ہے حضرت اسحاق سے یعقوب سے لے کر آج تک نبوت تو وہ ہمارے خاندان میں ہے بنی اسرائیل میں, تو یہ کیسے باہر چلی جائے گی. وہ انہیں جب یہ اندیشہ ہوا تو وہ تو کہیں باہر جا رہی ہے, تو ان میں ایک اب غصہ بھی پیدا ہوا, انہوں نے وہاں سے بیٹھ کر تار ہلانے شروع کیے. کبھی سوال بھجوا رہے ذرا اسے پوچھو روح کسے کہتے ہیں, بڑے بڑے پھرتے ہیں نبی, روح کی حقیقت بتا ذرا ان سے پوچھو اصحاب کعب کون تھے, اگر نبی ہے تو بتائیں, ان سے پوچھو ذوالقرنین کون تھا, نبی ہے تو بتائیں. اب یہ وہاں سے بیٹھے تار ہلا رہے, تو ان ڈائریکٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ڈائریکٹ خطاب نہیں. اس میں جو حضور کا احساس ہے جو میں نے بعض اور دروس میں واضح کیا, جب 8 برس ہو گئے دعوت دیتے ہوئے لیکن حاصل کیا ہے, میں نے تو 10ویں برس تک بھی کہا کہ 100 آدمیوں سے زیادہ نہیں تھے, مکے میں حالات نہایت مخلوص ہے, دباؤ شدید پڑ رہا ہے, تو طبیعت میں ایک فکر ایک تشویش, ایک انسان سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے, کہیں میری کوئی کوتاہی تو نہیں ہے, میری طرف سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے, میرے بیان میں کوئی ابہام تو نہیں ہے, کوئی میری ذات کے اندر تو ایسی خرابی نہیں ہے کہ وہ آڑے آ گئی ہے اس حقیقت کے ان کے ساتھ میں. یہ ہر شریف اور جو بھی بابرمت انسان ہوگا اس کے اندر یہ احساسات پیدا ہوتے ہیں. اور قرآن مجید میں مختلف پیرائے سے حضور کو تسلی دینے کی کوشش کی, آپ نہ گھبرائیں, آپ پر ذمہ داری نہیں ہے, آپ پر ذمہ داری صرف ابلاغ اور تبلیغ کی ہے, ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا, انہیں زبردستی اسلام پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں, یہ سارے مدافعین آپ کے روم نہیں. اب اس وقت یہاں نوٹ کیجئے کہ اسی کا ایک اور انداز ہے جو اختیار کیا گیا ہے, اگر وہ پس منظر سامنے ہو اور سیاق کلام جو ہے کہ یہ بات کیا ہے جو کہی جا رہی ہے, کس ٹون میں کہی جا رہی ہے, کس نیت کہی جا رہی ہے, یہ ٹون تسلی کا ٹون ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو, آپ تشویش میں مبتلا نہ ہو, آپ رنگ اور سبنے سے دو چار نہ ہو. یہ معاملہ در حقیقت وہ ایسا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ آپ سمجھ رہے ہیں اپنی اس شرافت کے بنا پر. یہ سچی بات ہے, قبول کرنی چاہیے, ہر سچے آدمی تو یہ سمجھے گا کہ آخر کیا اس میں ہو سکتا ہے, سچی بات کو قبول کرنے میں کیا چیز آ سکتی ہے, اسے کیا پتا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کیسے کیسے فساد پڑے ہوئے ہیں. کسی کو اپنی چودراہٹ کی فکر ہے, کسی کو اپنی سیادت کی فکر ہے, کسی کو اپنی گدی کا فکر ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے مقتدا بنا ہوا ہے لوگوں کا مذہبی اور روحانی اعتبار سے, اسے اس کی تکلیف لاحق ہو گئی ہے. اب آپ کو کیا پتا کہ کیا کیا چیزیں لوگوں کے پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑی ہوئی ہیں, آپ کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں. ہر شریف آدمی اپنے بارے میں جو کچھ سوچتا ہے اسی پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے, یہ بات نہیں ہے, بات کچھ اور ہے. یہ ہے انداز. اور اس میں بات جان لیجئے کہ اس وقت دو تھے اب گروہ جو سامنے آ گئے تھے, مشرکین عرب جن کو کہ 8-9-7 برس ہو چکے دعوت دیتے ہوئے, دوسرے اب وہ. اس میں بھی خاص بات یہ کہ یہ جو اہل کتاب کے حضور کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہ لوگ انہیں تو فوراً لپک کر تصدیق کرنی چاہیے, یہ مشرکین مکہ جو ہیں ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں, کوئی نبی نہیں آیا, حضرت اسماعیل کے بعد سے 2000 برس بیت چکے, اس میں جو جو قسم کے اندر گمراہیاں آ گئی, تو یہ تو واقعی چلیے ایک نئی بات ہو گئی چلیے, حالانکہ نئی بات نہیں ہے, ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم ہی کا طریقہ ہے جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن اتنا اس میں وقت کے دریا میں اتنا پانی بہ چکا ہے کہ ان کو اگر اس میں استباد محسوس ہو رہا ہے تو کوئی بات سمجھ میں دیا کہ یہ کیا ہو گیا. تو موسیٰ کے ماننے والے, عیسیٰ کے ماننے والے, قیامت کے ماننے والے, توحید کے دعوے دار, چاہے وہ شرک میں مبتلا کے دعوے دار, تو توحید کے یہ تو سکون کے لیے تو کوئی انوکھی بات نہیں, کوئی نئی بات نہیں. کتابیں ان کے پاس ہیں, وہی کتابیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں. میں نے ان کی کتابوں کی نفی نہیں کی ہے. قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. کس کی مطلب آتا تھا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, مصدقا لما بین یدی, جو بھی قرآن کے سامنے ہے کتابیں موجود آسمانی, قرآن ان کی تصدیق کرتے ہوئے آ رہا ہے. یہ اب دو چیزیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیے. اب جواب دیکھیے تسلی کے انداز میں. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, اے نبی مشرکین پر تو بہت ہی بھاری ہے وہ چیز جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے. یہ تو سیدھی سی بات تھی, خود حضور کا بھی احساس یہی تھا. تو یہ تو جلدی جلالم بعیدہ والی بات ہو چکی ہے ان کی. تو یہ تو دور چلے گئے, ان کے ساتھ خدا ماننے والے ان کے لیے تو بہت مشکل ہے. واقعی مشکل ہے, تجربہ بھی ہو چکا ہے آپ کو. اب کس کے ضمن میں قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, قبر بہت بڑی ہے, بھاری ہے, مشکل ہے, آسان نہیں ہے. یہ کتنے انہیں ہوں گے جو اس بھاری پتھر کو چوم کر ہٹ جاتے ہوں گے. جی چاہتا ہوگا ایمان لے آئے. ولید بن مغیرہ کا ہے معاملہ, وہ بالکل آ جاتا تھا. وہ جیسے کہ اب مانا تو مانا, پھر واپس ہوتا تھا. پھر وہ جو ہے وہ جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں پاؤں میں وہ پھر سوچ لیتے تھے. تو یہ ان میں سے کتنے ہی ہیں کہ جو آتے ہیں پھر رہ جاتے ہیں. اس لیے تو بہت بھاری پتھر ہے ان کے لیے. وہ بھاری پتھر کس اعتبار سے؟ ان کی سیادتیں, قیادتیں, چودراہٹیں, ان کی پرولیجز, ان کے جو مراحات حاصل ہیں وہ سب کے سب ان کے پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑی ہیں. پھر ان کی آبا پرستی, ان کی روایت پرستی, ان کے آبا و اجداد کا دین ہے, اس سب کو اس طرح چھوڑ کر کیسے چلے گا؟ تو آسان کام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں دو جو اب آئی ہیں باتیں, یہ حکمت قرآن کا بہت اہم موضوع ہے. یہ قرآن کی وسٹم ہے, ٹاپ وسٹم. یہ حصہ کس کا ہے؟ اب یہ ہے صوفیاء کے مباحث کا معاملہ. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالی کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جسے چاہتا ہے, اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو ادھر توجہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے. یہ دو مختلف راستے ہیں حق کی طرف آنے کے. صوفیہ نے اس کے لیے مستقل اصطلاحات پیدا کی ہے. سالک مجذوب, مجذوب سالک. ایک وہ ہوتا ہے جسے اللہ کھینچ لیتا ہے پہلے اور پھر تربیت فرماتا ہے, پھر اس کو راستے طے کراتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو خود بےچارا چل کر آتا ہے, قدم 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 خود سفر طے کر کے آ رہا ہوتا ہے. وہ کہیں دستک دے رہا ہوتا ہے کہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے, آ جاؤ بھائی بن کر, تم آئے ہو, چل کر آئے ہو, محنت کی ہے تم نے, اس کے لیے قربانیاں دی ہے. اب سوچیے جو سالک مجذوب وہ حضرت سلمان ہے, اور مجذوب سالک حضرت عمر ہے. نکلے تو اسے قتل کرنے کے ارادے سے. اللہ نے کیا شکل پیدا کی تو کدھر جا رہے ہو؟ تو یہ ہے دو راستے. تو اے محمد ان میں سے تو یہ دو راستوں میں سے جو جو آئے گا رفتہ رفتہ آئے گا, بی کنٹینٹڈ. اس میں جلدی کا خیال نہ کرو, بھاری بہت ہے. ان میں سے جس کو ہم چاہیں گے کسی وقت سوچ لیں, اور وہ بھی ان کے اندر کسی درجے میں بھی حق کا جی اور متلاشی ہے. ابھی وہ اپنی ہمت کو ملتنے نہیں کر پا رہا, ہم اس کو ہمت عطا فرما دیں. حق کو نہیں کسی کو بڑھنا چاہتا ہے لیکن چودراہٹ ہے, اور جو اپنی گروہی جو بھی تعصبات ہیں. اب اس کا کیا ہوتا ہے؟ سورہ عنکبوت میں جو آیا مبدت بینکم فی الحیات الدنیا, اسی کی بنا پر اب برادریاں ہیں, رشتے داریاں ہیں, تعلقات ہیں, دوستیاں ہیں, ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. 25-25 برس بیت گئے ہیں, 30-30 برس بیت گئے ہیں. اب ایک دم ان میں سے ایسے آدمی نکل آئے جیسے کہ دودھ میں سے مکھی نکل آتی ہے, تو کیسے بڑی مشکل ہے. یہ بات بہت کٹھن ہے, یہ مرحلہ ان تمام بیڑیوں کو کاٹ کر نکل آنا. اس کے لیے تو منتظر رہیے اطمینان کے ساتھ. جس کو ہم چاہیں گے جب چاہیں گے ہاتھ پکڑ کر سوچ لیں گے, اور پھر اسے راستہ طے کرا دیں گے. اور جو کوئی ان میں سے ہے ایسا کہ جس کا انکشاف ہو رہا ہے, طبیعت مائل ہو رہی ہے, اس کی بیڑیوں کو رفتہ رفتہ کاٹ دیں گے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اب آئیے جو دوسرا گروہ تھا, اب اس کو نوٹ کیجیے کہ وہ بھی دونوں منقسم تھے. اہل کتاب نصارا بھی تھے, یہود بھی تھے. ایک ہی کتاب کے ماننے والے, کم سے کم اولڈ ٹیسٹامنٹ تو دونوں میں مشترک ہے نا, عیسائیوں میں بھی, یہودیوں میں بھی. وہ تو صرف نیو ٹیسٹامنٹ پہ اختلاف ہوگا, یہ دسمی کی چھوٹی سی ہے اس کی موٹی تو ہو سکتا نہیں ہے. کتاب موسیٰ کے دونوں ماننے والے, شریعت موسوی کے ماننے والے, ٹھیک ہے, وہ عیسائیوں میں ساکت بھی کر دی گئی, لیکن اس وقت کا جب قرآن نازل ہوا ابھی وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے اس کو ساکت نہیں مانا تھا. یہ تو اس کے بعد پھر وہ سارے فرقے ختم ہوتے چلے گئے اور پال کے ماننے والے رہ گئے عیسائیت میں. اب جتنے عیسائی ہیں وہ پالش ہے اصل میں, وہ اگر حقیقت میں کرسچینز نہیں ہے, وہ کرسچین کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں. نسبت ان کی پال کی طرف صحیح ہے, حضرت مسیح کی طرف صحیح گئی. خیر تو اب یہ دو حصوں میں اب ان کے بارے میں تسلی دی کس حوالے سے کہ آپ کی بات کیا مانیں گے, یہ آپس میں سب ختم ہونا ان کا ہے کہ نہیں, آپ کو کیسے ماننا, زندہ زندہ ڈومینیٹ کرنا, اپنی قیادت اپنی قیادت کا جھگڑا ان کو نہیں مل کر بیٹھنے دے رہا. اب اس کو فکر سمجھ لیجیے اس بات کو, یہ میں ساری تفسیر کر رہا ہوں, تفسیر خاص جو ہے, تعلیم خاص جو اس ماحول میں جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو ان کا مفہوم کیا ہے, اس سے استنباط کریں گے, جنرلائز بھی کریں گے. وہی ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز اسی میں شامل, بات نہیں رہتی ہے, لیبل بدلتے ہیں. آج آپ کو اپنے ہاتھ سب ملیں گے, میں کسی کا نام لے کر معین طور پر نہیں کہنا چاہتا, آپ کے جواب جو انعام کل انعام عوام ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ بدترین شرک کے اندر مبتلا ہے, ان کے لیے تو بڑا بھاری ہے, اپنے کچھ چھوڑ دینا اور قبروں پہ جا کے جو کچھ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا, کیا خیال کر رہے ہیں, مکمل دین بنا ہوا ہے. دوسری طرف جو اس سے آگے ہیں وہ آپس میں سر ختم بنا ہوگا, یہ اہل عزیز الفی کا سر ختم بند پھر بھی کچھ سمجھ میں آئے کہ بھائی ان کی فقہ اور ان کی فقہ اور ہے, یہ تین طلاقوں کو ایک بھی مان لیتے ہیں, وہ تین طلاقوں کو تین ہی مانتے ہیں, پھر بھی سمجھ میں آ گیا. یہ حنفی الفی سے کیوں سر ختم بنے, ان کی فقہ ایک, ان کا امام ایک, ان کے امہات کتب عقائد کی ایک, لے دے کر وہ بحث جو بڑے ابھی عرصے جو ہمارے سامنے اس مرتبہ آ گئے, وہ بحث ہے جن سے کہ یہ تقسیم نہیں تھی. پھر دو بندی کی سر ختم بولے, یہ سر ختم بند کیوں ہے, اب کس کو اس پر آپ منتقل کیجیے, تو وہی ساری کیفیات رہیں گے, وہی ایکٹر رہیں گے اس دنیا کے اسٹیج پر, ہر وقت وہی ایکٹر رہیں گے, منافق بھی رہیں گے, دونوں میں ثابت بھی رہیں گے, ہر سے بادہ باد والے بھی ہوں گے اور قدم قدم پر جن کی گاڑی واکنگ کرتی ہے وہ بھی رہیں گے, چلے کہ نہ چلے, علما ابا الحمد مسافی روشنی ہوئی تو چل رہی ہے, حضم علیہ قانون تاریخی ہوئے کھڑے ہوئے, اس میں کہ اندر کا نور تو ہے ہی نہیں. اب یہ جو کیفیات ہے جو اس وقت اسی طریقے سے جو مشرقین کی دوری کی جاتی ہے, قبر حالل مشرقین ما تدعوه الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, باقی رہ گئی اہل کتاب, وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم, انہوں نے خود جو تفرقہ کیا جو خود مٹ گئے. سورہ بقرہ میں آپ نے کہا کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب, یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا کوئی مقام نہیں, کوئی حیثیت نہیں, نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی مقام نہیں, کوئی حیثیت نہیں, دونوں ایک ہی کتاب کو پڑھنے والے. یہ بہت ہی سائن آف ایکسپلینیشن, اس کے ساتھ ہم یتلون الکتاب کتاب پڑھتے ہیں, اور پھر حال یہ ہے کہ اس اعتبار سے مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر وہ جمع ہو جاتے تھے, آپس میں جو سر پھٹنگل تھا, تحسب ہوں زمین میں کلو نہیں سکتا, تم سمجھتے ہوئے مسلمانوں کی یہ جمع ہے, ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں, یہ جمع کیا ہے, یہ تو صرف دل سے معاملہ میں جمع ہوئے ہیں, تو ہندے علی ہوئی ہے ان کے بعد کہ جو ان کو جمع کر رہی ہے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, یہ تفرقہ ہوا ان کے آنے کے بعد. اب دیکھیے اس میں لطیف بات ہو گئی, ان کے پاس تو علم آیا نہیں غریبوں کے پاس, اس لیے کہ حضرت اسماعیل کے بعد سے آج تک کوئی نبوت ہی نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی شریعت نہیں, اور یہ جو ہے یہ تو ان کے ٹھیکے دار ہے, ان کے چودھری ہے, ایک سے ایک بڑا علامہ بیٹھا ہوا ہے, ایک سے بڑا ان کے یہاں کتاب کا جاننے والا, ایک سے ایک بڑا قاری, ایک سے ایک بڑا مفتی موجود ہے, پھر یہ تفرقہ کیوں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ تفرقے کا سبب کچھ اور ہوتا ہے, لاعلمی نہیں ہوتی, یہ من جو پاپی ہوتا ہے یہ کسی اور سبب سے ہوتا ہے, حق کو جاننے کے باوجود انسان کھتلاتا ہے, وہ کیا ہے, بغیا بینہم, یہ مضمون قرآن مجید نے متعدد مقامات پر آیا. تفرقہ بدلم بے لہو کی وجہ سے کیوں آگے بڑھ جائے, میں کیوں پیچھے رہ جاؤں, اس میں کیا کوئی طاقت پر ہے؟ ہماری سیادت اور قیادت لوگ ہمارے ہاتھ چنتے, لوگ آ کے ہماری دوسرے کی بھی کرتے, یہ کہاں آ گیا؟ دین کا نام لینے والا دین کا علم بردار, یہ ہے اصل مسئلہ. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا سبقت ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم. اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک وقت معین کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا, کلمہ یہاں پر فیصلہ ترجمہ کر رہا ہوں میں, اگر ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا پہلے ہی تیرے رب کی طرف سے, بات نہ طے ہو چکی ہوتی, تو یہی ان کا قصہ ہم چکا دیتے, فیصلہ کر دیتے ان کے مابین, یہود اور نصارہ کے مابین. لیکن یہ فیصلہ کرنے کا وقت ابھی نہیں ہے, ہم نے تو مہلت عمل دی ہوئی ہے, امتحان کا دور ہے اس دنیا میں, ہر شخص کو کمانا ہے, جو کمانا ہے کما لے, جسے خیر بنانا ہے خیر بنائے, جسے شر کی لکڑیاں باندھ کر اپنے سب پریشانی ہے وہ اٹھائے. جو یہلک من ہلک عن بینۃ لیحیی من حی عن بینۃ, لہٰذا یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے ہم نے انہیں چھوٹ نہیں ہوئی ہے, ورنہ ان کا قصہ ابھی ہم چکا دیں. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اور وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے, وہ اس کے بارے میں, کتاب کے بارے میں ایک ایسے شک میں مبتلا ہے جو ان کے دلوں میں خزان اور جو ان کے دلوں میں ایک انجن پیدا کر رہا ہے. یہ ایک بہت اہم مضمون ہے. دیکھیے, جیسے کہ اس اجتماع میں ہمارے سامنے بات آئی, شاہ اسماعیل شہید اور علامہ فضل الحق خیرآبادی, خالص علمی ایک بحث کا آغاز ہو گیا. اس میں ابتذال کسی طرف سے نہیں تھا, ان منطق فلسفے کی تلواروں سے دونوں لڑ رہے تھے. اس کا نتیجہ دو مسئلوں کے بعد کیا نکلا, اور کتنی کثیر تعداد آج آپ کے جدید تعلیمات پر تب چکی ہے, وہ دین ہی سے برگشتہ ہوگا. یہ مولویوں کا حال ہے, یہ ان چیزوں پر لڑتے ہیں. ان کا قرآن ایک, ان کا رسول ایک, ان کا کعبہ ایک, اور پھر ان کا سب ستمبر ہے, پھر کفر کے فتوے ہیں, پھر یہ ہے ان کا حال جو ہو رہا ہے. اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نئی نسل کے اندر دین ہی سے بے اعتماد, یہ ہے وہ بات جو یہاں کہی گئی. علماء اگر کس کیفیت میں مبتلا نظر آتے ہیں, اور جب وہ برادری لوگ جو دین کے ٹھیکے دار اور دین کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں, ان کا حال جو نظر آتا ہے, تو جو وارث ہوتے ہیں نئی نسل, وہ کتاب کے بارے میں شک سے مبتلا ہو جاتا ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ جمع کرنے والی شہر, یہ قرآن پڑھتے ہیں اور پھٹیں گے. قرآن کہتا ہے نماز برائیوں سے روکتی ہے, یہ نمازیں پڑھنے میں بہت پابند کردار ان کا یہ ہے. یہی چیزیں جو کہ برگشتہ کرتی ہے دین سے, شکو کے شبہات پتہ نہیں ہے بھی کوئی شہر اس میں تو نہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. اب مطلب یہ کہ نبی جو آپ کے سامنے ہے, جو اہل کتاب, بس یہ نام کے اہل کتاب ہے, ان سے آپ کوئی اچھی توقع نہ رکھیے. یہ تو لن ترضی عنک الیہود ولن نصاریٰ حتی تتبع ملتہم, کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہود نہ نصاریٰ جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. سارا جھگڑا تو یہ, حتی تتبع ملتہم, یہ کبھی نہیں مانیں گے, کبھی راضی نہیں ہوں. یعنی آپ کو آگے بڑھنا ہے ان کے علی رغم, ان اسپائٹ آف دم, یو ہیو ٹو میک اے ہیڈ وے. اس کے لیے ذہن تیار رہیے. دیکھیے گا, اگر آپ کو امید وابستہ کر لیں گے تو نا امیدی ہوگی, صدمہ ہوگا, اور اگر آپ امید پہلے منقطع کر دیں تو سب معلوم ہوگا. جب توقع اٹھ گئی غالب, کیا کسی کا گلا کرے کوئی, توقع ہو تو پھر غصہ بھی آتا ہے, اس کو تو یہ کرنا چاہیے تھا, اس کو یہ کیسے, جب توقع نہیں تو پھر صدمہ نہیں ہوگا, پھر آساب پر تناؤ نہیں آئے گا. یہ ہے اصل میں حضور کو دونوں گروہوں کے بارے میں بتا دیا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اس کا انتباق اور اطلاق آپ خود کر سکتے ہیں, عقل و بالغ لوگ ہیں ہم, اس میں یہ کہ ہر چیز کے حجے کرنے ضروری نہیں ہوتے. اب آپ اس کو اطلاق کیجیے, اس کو سمجھیے. یہ ضرور ہے کہ یہ سارے کریکٹر ہر دور میں موجود رہے ہیں, ہر دور میں موجود رہیں گے, اور ہمارا دور اس نو ایکسپشن, یہ کوئی استثنائی دور نہیں. اب چلیے اس حال میں کرنا چاہے خلے گانے کا سب سکیم کمال نرتا ولا تب احوا احل. یہاں کتاب اب دیکھیے جمع کسی کا سے نہیں ہے, واحد سے آ گیا. وہ جمع تھا, ایک کھیلے امر آیا ہے, ایک کھیلے نہیں. عقیل الدین جمع کسی نے, یہ کام ایک آدمی کے کرنے کا نہیں ہے. وہی بات محمد رسول اللہ والذین معہ, اس کام کے لیے مددگار درکار ہے. من انصاری اللہ نحن انصار اللہ. اب اس سے لطیف ترین چیزوں میں وہی بات آ رہی ہے, سیدھا سیدھا نہیں گیا, وہاں جمع کیوں ہے اور یہاں واحد کیوں آ گیا. ابھی سمجھیے کہ یہ جو اب آ رہے ہیں احکام, یہ اصلاً حضور کے لیے ہے, تمام کس کے لیے ہے. جو بھی تا قیامت قیامت امت محمد میں سے اٹھے گا اسی کام کو لے کر دائی کی حیثیت سے, اس دائی کو یہ ساری سچویشن ہوں گی جن سے کنفرنٹیشن ہوگی. ان میں اس امت کے مشرقین بھی ہوں گے, اس میں اس امت کے یہودی بھی ہوں گے, اس میں اس امت کے نصارہ بھی ہوں گے. وہ اس امت کے ہوں گے, جس امت کے ہے چیزیں ساری موجود ہوں گی. وہی ہوگا جو وہاں ہوا, خون کے پیاسے ہوں گے سب سے زیادہ. لتجدن وہ تم پاؤ گے اشد تمام اشد الناس عداوتا, تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شدید دشمن کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہودی. حالانکہ قریب قریب ان کو ہونا چاہیے تھا, ان کے ہاں علم کا چرچا تھا, ان کے ہاں فقہا تھے, ان کے ہاں عالم تھے, ان کے قاضی تھے, ان کی مدینے میں ان کی عدالتیں تھیں, شرعی عدالتیں. لیکن وہ بدترین دشمن جو ہوئے آج تک ہیں, تو ان حقائق کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. یہاں اب جو ہے یہ اصلاً یہاں کس سے خطاب ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سورہ واحد ہے. تمام یہ خطاب کس سے ہے, جو بھی شخص کبھی تا قیامت قیامت کھڑا ہوگا امت محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دائی کی حیثیت سے, اسی کام کا بیڑا اٹھا کر کسے باشد. وہ کیا خطاب ہے, کھانے گانے کا سب تو اسی کی دعوت دیتے رہے. یہ ذالکہ کا کوئی شخص بتائے کہ کون سا اس کا ہوگا, مشار علیہ. ذالکہ کیا ہے, اس میں اشارہ مشار علیہ کیا ہے, ان اقوم الدین. آپ کم پر سودا کر دیجیے گا, دیکھیے اس کے جو رضائل ہیں قرآن مجید میں, کہیں آپ دباؤ سے متاثر ہو کر مداحلت اختیار کریں. سورہ نون نے فرما دیا تھا, مدو لو تم سے فلا تو کہیں مقدرین. اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں میں نہ آئیے, یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑے تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں. یہ ہے ٹیسٹنگ یور میٹل, وہ پوری طرح دیکھ چکے ہیں چھوٹ بجا کر آپ کو کہ آپ جھٹنے والے نہیں, اور کسی پرسیکیوشن سے کسی لالچ سے آپ کو جھٹایا نہیں جا سکتا. لہذا اب کوئی وہ کوشش کریں گے کہ کوئی واحدہ ہو جائے, کوئی لے دے کر سلا ہو جائے, اس کو آپ کو سکھائے اپنے مقام سے. وہ پوری کوشش کریں گے. فلا مدد یہی کہا سورہ بنی اسرائیل نے کہ نبی وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. یہ تو چلے ہوئے اوپر کہ آپ کو دکھلا دیں تو کوئی چیز ذرا آپ چھوڑ دیں قرآن میں سے, اس کم پر کوئی مصالحت کر لیں, اس گیون ٹیک کا معاملہ کر لیں. خبر کا خریدا ہو اگر آپ یہ کر دے تو آپ کو دوست بنا لے کہ جھگڑا ختم, لڑائی تو اس قرآن سے ہے, لڑائی آپ سے تو خوشی لڑائی نہیں ہے. بناؤنا ان سبت نہ کر خریدا, اور اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں تھا کہ آپ ان کی طرف کسی درجے میں جھک ہی جاتے. اور اگر ایسا ہو جاتا ادن نہ زکنا کا ویفل حیات میں ویفل ببا, پھر ہم دوہری سزا دے کے دنیا کی دوہری دے کے موت کی. کس کو, آپ کو. معاذ اللہ سے نماز. اب وہ آشراسی کا الگ کردہ انتر یہود غلط نشارہ حتیٰ پر سب عدلت ہوں لہذا یہاں فرمایا ہے نبی فل غام کا فد مستقم کما امرتا یا آیا جمے رہو ڈٹے رہو یہ استقامت ہے یہ اقامت نہیں ہے استقامت ہے اس استقامت میں کہا کرتا ہوں قیامت مضمر ہے جمے رہو کوئی ہلا نہ سکے آپ کو آپ کو اپنے موقف سے بال برابر ادھر سے ادھر منحرف نہ کر سکے جھکا نہ سکے مداہمت پر آمادہ نہ کر سکے کسی معاملے میں نرم نہ کر سکے ایسے دا ولن عزت علیہم علی الکافرین یہ کہنے تو نہیں چاہیے لوگوں کو معلوم ہے کہ شیطان ہے جس کو ہلایا نہیں جا سکتا اس کو کہیں بھی جھکنے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا یہ ہے اصل میں دائی کا کردار چلے جانے کا سب وقت کما ملتا منا تب کبھی احواہم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے اس کا کوئی سوال نہیں کہ حضور کرتے ہی پیروی لیکن یہ کچھ بھی باہر کرنا تو کام ہے نا اور حضور کے لیے نہیں تو یہی تو ہمارے لیے ہدایت ہے نا حضور کے لیے اگر یہ چیز خارج بحث بھی ہو جائے تو بعد میں آنے والے کسی دائی کے لیے تو خارج بحث نہیں ہے وہ کسی کمپرومائز پر آ جائے کسی کوئی شارٹ کٹ نکالنے کے اوپر آ جائے کہیں اپنے اصولوں کے اندر کہیں قطر بہت کرنے پر آ جائے یہ اس کے لیے رہنمائی ہے بنا تب تب احوا ڈٹے رہنا پیچھے نہ ہٹنا یہ وہی لفظ آ گیا نن سردا ان کر یہ سارا ہفتہ تب تبھی عملت ہوں بلا تب تب احوا ان کی کیا ملت ہے ان کی تو خواہشات ہے ملت تو یہ ہے دین یہ ہے حق یہ ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے اب یہ اگر آپ کو دباؤ میں آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں تو کس چیز کی طرف خواہش ہے کی طرف ولا تب احواہم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم کہہ دیجیے بنکے کی چوٹ میں تو ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی یہ من جو ہے یہاں من کا لیجیا نہیں ہے کہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتا ہوں ایک پر نہیں یہ وہ بیانیہ ہوگا ما انزل اللہ کا بیان ہے یعنی وہ کتاب میرا ایمان تو اس پر ہے میں اس پر ڈٹا ہوا ہوں میں اس سے نہیں ہٹوں گا پھر وہ آیت نوٹ کر لیجیے دین میں دوبارہ یاد کر لیجیے سورہ بنی اسرائیل کی اسی سے میں بچلانے کی فکر میں تو نہیں یہ سب کر یہ علیحدہ میرا میں ان کا دوں یفتری میں قانون نبی اور حینا ہی نہیں اسی قرآن سے وہ بچلانے کے لیے زور لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو اسی اپنے جی سے گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر لیں یہی بات سورہ انعام میں آئی نہیں سورہ یونس میں کہہ نبی جو یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن میں ترمیم کیجئے اس میں تبدیلی کیجئے ایک ہے قرآن غیر حاضر و بدل ہو یا کوئی اور قرآن پیش کیجئے یا اس میں تبدیلی کیجئے ترمیم کیجئے قل ما اقول لی ما یقول لی ان ابدل ہو من تلقاء نفسی کہہ دیجیے کہ میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اسے اپنے جی سے اس میں کوئی ترمیم کر دوں تو تبدیلی کر دوں ان اتبع الا ما یوحى الی میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس چیز پر نازل کیا جا رہا ہے میں تو خود پابند ہوں میں تو خود عبد ہوں معبود تو نہیں ہوں میں حاکم تو نہیں ہوں میں تو اللہ کا محکوم ہوں لہذا میں تو خود پابند ہوں چلو میں تو یہی بات یہاں ہے قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب کہہ دیجئے میرا ایمان پختہ یقین ہے اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا یعنی کتاب اللہ کی کتاب البتہ اس کتاب میں یہاں شامل ہو جائیں گے قرآن بھی تورات بھی جو اس کا صحیح ثابت میں شامل ہے یہ مہمل ہے اس کا باقی یہ کہ جو کتابیں لازم ہوئی ہیں سب پر ایمان ہے ہمارے ملزی نظی ملنا بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ هم یوقنون وامرت لأعدل بینکم اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل کروں اس میں ذرا آپ کو تھوڑا سا جو ہماری اس وقت کی متداول تفاسیر ہے ان میں کچھ ابہام ملے گا وہ یہ ہے کہ اس کا اکثر لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہے بینکم عدل بینکم سے مراد ہے یہود اور نصارہ کے مابین عدل ان کے جو تفرقے تھے ان میں کون کس معاملے میں حق پر ہے کون کس معاملے میں حق پر ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں تمہاری پیروی کروں میں تو تمہارا قصد ہے خود اس کے اندر عدل و انصاف کرنے آیا ہوں مجھے حکم ملا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے مابین وہ اس کا تعلق ہو جائے گا اس آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 14 سے لولا کلمت ان سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم. اگر وقت معین نہ ہو گیا ہوتا اور بات پہلے سے کہہ دیا اسی کو ابھی ان کا قصہ چکا دیا جاتا. لیکن اے نبی آپ کہہ دو کہ میں تمہارے ماں بہن عدل کر سکتا ہوں, میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے, یہ وہ کس معاملے میں غلط ہو چلے گئے ہیں, نصارہ نے کس معاملے میں ظلم کیا ہے, ان کی گمراہی کیا ہے, تمہاری غلطی کیا ہے. تو اس مفہوم کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, بالکل یہ مفہوم بھی اس میں مراد ہے, اور ہو تو کوئی ہماری اس بات کے اندر کوئی فرق باتیں نہیں ہوتا. لیکن میرے نزدیک اس کا تعلق بھی اقامت دین سے, کہ دین اس لیے آیا ہے کہ لوگ عدل کا قائم ہو. اب اگر یہ اصول ذہن میں ہو کہ اس صورت کا کیا تعلق ہے سورہ حدود سے, اور اگلی آیت میں جو آ رہا ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, یہ آیت نمبر 15 ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 16 یہ ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اور میں بتا چکا ہوں یہ دو الفاظ جمع ہو کر صرف ایک مقام پر اور قرآن میں ملیں گے آپ کو, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط. یہ سارا ہم نے, یہ جو ایکسرسائز ہم نے کی ہے, معاذ اللہ اللہ کے لیے لفظ دوست نہیں ہے بات سمجھانے کے لیے, اٹس ناٹ این ایکسرسائز ان فیوچرٹی. ہم نے کیوں یہ قرآن نازل کیا, ہم نے کیوں کتابیں نازل کی, کیوں رسول بھیجے, کیوں شریعتیں نازل کی, اس لیے کیوں دان کیوں اتاری کہ دست کرو دین کی دیا کہ قائم کرو, شریعت کی دیا کہ نافذ کرو, حدود کی دی کہ ان کا اجرا کرو. یہ مل کر کے ہوتا یہ کیا ہے, کھیل ہے, تماشا ہے, ہابی ہے, پیشہ ہے, کاروبار ہے, کیا ہے؟ تو اس آیت کو یہاں پہ سمجھیے کہ اقامت دین کا اصل مقصد اقامت عدل و قسط, تاکہ لوگ عدل پر کاربند ہوں. یہ یقین اللہ سے بالکل, اور اگر کوئی اس میں آڑے آتا ہے تو بیڑے تیڑوں کا علاج ہم نے تلوار اتاری ہوئی ہے. وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. اس آیت کو یہاں مندرج مانیے, عدل سے لے عدل ہے, یہ عدل صرف نصارہ اور یہود کے مابین نہیں ہے, یہ عدل تو ہے طبقات کے مابین, یہ عدل ہے مرد اور عورت کے مابین, یہ عدل ہے جماعت اور فرد کے مابین, یہ عدل ہے اجتماعیت اور انفرادیت کے مابین, یہ عدل ہے سرمایہ اور ذلت کے مابین, یہ عدل ہے حکومت اور شہریوں کے مابین. ہر اعتبار سے عدل و توازن و میزان کا نصب کرنا اور عدل و قسط کے نظام کو قائم کرنا, اس کے لیے آئے ہیں محمد رسول. میں اس کا عام اپنے گروپ سے جو کچھ کہتا رہا ہوں اسے بھی ذہن میں تازہ کر لوں, کئی پہلو ہوتے ہیں. تم مجھے وائز نہ سمجھو, میں عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ بیسک ڈفرنس ہوتا ہے, بات کہنے والا بات کہتا ہے, نفاذی کے جوہر دکھاتا ہے, اپنے اصول بیان سے لوگوں کو نظارہ کراتا ہے, اور پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے, کچھ دعوت وغیرہ کھاتا ہے, کچھ مٹھی پٹی کراتا ہے, کچھ جو ہے ہار پڑتے ہیں. اب یہ سب رات یہ تو مان جا کے بات فرمائیں گے, وہ یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہو جاؤ, یہ کہیں گے تو کون ہلوا دینا ہے, کون نظرانے پیش کرے گا. یہ فرق ہے بیسک, ایک وائز ہے جلسہ اہل حدیث کا ہے, لہٰذا نہ لڑو وہ بشر ماننے والوں کو پہنچاؤ جہنم کے اندر, وہ نور ماننے والوں کو, اس کے بغیر وہ کیسے اس کی تقسیم ہوگی جو آپ کی آڈینس بیٹھی ہوئی ہے. اور جو جتنا بھی اس میں سالہ لگائے گا اتنا ہی وہ محدود ہوگا ان کا, اتنی ہی اس کی پھر ان کو دعوتیں ملیں گی, یہاں آئیے تشریف لائیے, اتنی ہی اس کے پاس جو ڈائری ہوگی بڑی بڑی گنجان آباد ہوگی ڈائری. اس لیے تو ہو تو جو غذا چاہیے وہ غذا آپ ان کو دے رہے, ان کو ذرا یہ کہہ کے دیکھیے کہ باز آؤ حرام خوری سے, پھر پتا چل جائے گا کہ وہ آپ کو پھر دوبارہ دوسرے میں بلاتے تو نہیں بلاتے. اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ سے جن کو وہ نور کا معاملہ پسند ہے وہ کوئی کر سکتے, اور جو بسن مانتے ہیں ان کو جب تک آپ جہنم کے آخری طبقے تک پہنچا نہ لیں, اس وقت تک وہ آڈینس کو کیسے دوش آئے گا. یہ ہے اصل میں وائس کا معاملہ. یہ تو غلط بری بات ہے, لیکن اچھی بات میں بھی وائس کا کام کیا ہے. اور بات کہیں اور ماں علیہ اجمل بلال, اب تم جانے تمہارا قصہ جانے, ہم تو جانے ہم کہیں اور جائیں گے. جو اچھی وائس ہے وہ بھی کریں گے. یہ تو خیر اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرورشن ہے اس بات کی, اور تقریر کی جو پہلی مثال میں نے دی, اچھا مائی بھی بچنے بھی تک کرتا, لیکن نبی اور علام الحاجر نبی وہاں جو دعوت ہوگی وہ بنیادی طور پر مختلف ہے, جو عدل قائم کرنے کے لیے کھڑے ہیں. کونو قوامین بالقسط شہداء للہ, کونو قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ ایک اور مثال ہے, نوٹ کر لیجیے, آج دن میں کئی آگے وہ مثالیں. سورہ نساء, سورہ مائدہ, قوامین بالقسط شہداء للہ, قوامین للہ شہداء بالقسط. بات ایک ہوئی, ترتیب بدل گئی, مضمون گئی, ترتیب اچھی ہو گئی. فل ڈالے کا فلو وسطن کما امرتا ولا تب احوا ہوں وکل آمن کو دمان ولندا ہوں کتاب امر کو لے آ دینا بھائی نکم. اب یہ خطاب ہے ایک اور, اب جو لوگ جو دین کے مدعی ہوں, ہم بھی خادم ہیں, ہم بچپن میں کھیل کھیلا کرتے تھے, ہم کچھ ان پر مٹھیوں پر آم والے آم دے, عام ہے سرکار کے, ہم بھی ہیں دربار کے, اس میں ہم بھی ہیں دربار کے, ہم بھی غلط کر رہے ہیں. تم دین کا کام کر رہے ہو تو ہم بھی تو کر رہے ہیں. تم کہاں سے نئے نئے ٹھیکے دار آ گئے دین کے, ہم بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ہے نا, تو اس کی لکی نہ کیجیے, اس کو ریکگنائز کیجیے کہ اگر واقعی تم دین کا ہی کام کر رہے ہو تو ہمارا جھگڑا کیا ہے تمہارے سے بھائی؟ طریقہ کار کا جھگڑا ہے تو 19-20 کا فرق ہوگا. اگر دین ہی کے لیے تم کام کر رہے ہو, دین ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں, تو جھگڑا کا آئے گا. یہ ہے اس آیت کے دوسرے حصے کا. اللہ ربنا وربکم, اللہ ہی رب ہے ہمارا بھی اور رب ہے تمہارا بھی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہے ہمارے اعمال, تمہارے لیے ہے تمہارے اعمال. ہماری غلطیاں اگر کوئی ہے تو ان کا وبال تم پر نہیں جائے گا, اور تم اگر صحیح راستے پر ہو تو تمہارا اجر ثواب کو بھی تو ملے گا, اس میں سے ہم حصہ نہیں بنوا سکیں گے اگر ہم غلط ہیں. لا حجت بیننا وبینکم, تو جھگڑا کائے کا ہے؟ کوئی زمین بازی, کوئی جھگڑا, کوئی فساد, کوئی ایک دوسرے کو اڑنگا لگانا, آخر کا ہے تمہیں؟ اللہ ربنا, اب اس میں کسی بھی جو دعوت اقامت دین کے لیے جماعت تنظیم ہے تو تنظیم قائم ہو, اس کو اپنے اس کنٹمپرری اس دور میں جو بھی دین کی دوسری تحریکیں ہیں ان کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا چاہیے جو ہے, اس کے لیے یہ اہم ترین مقام ہے قرآن مجید کا. اللہ ربنا وربکم, اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, جھگڑا کائے کا ہے بھائی؟ تم جو محنت کر رہے ہو اگر صحیح ہے تو اس کا یہ ثواب تمہیں ملے گا, ہم اس میں کلیم نہیں کریں گے, کوئی نہ کر سکتے, اور ہم اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس کا وبال ہم پر آئے گا, تم پر مل جائے گا, تو جھگڑا کرے گا. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم, یہ آپس میں حجت بازی, آپس میں سر پٹنگل, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونا, آپس میں بحث و تکرار, آپس میں مناظرہ اور مخاطبہ, آخر کیا فرق؟ اللہ یجمع بیننا, اللہ ہمیں ہمارے مابین جمعیت پیدا فرما دے گا. یجمع نہ نہیں کہا ہے, عجیب لگتا ہے گیا, اللہ ہمیں جمع کر دے گا, بہنا کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں جمع کر دے گا اگر مفید ہوتا تو بہنا کی ضرورت نہیں. ذرا سا ختم کر دیا اس نے, اللہ یجمع بیننا, اللہ ہمارے مابین جمعیت پیدا کر دے گا. اس میں لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف سے, ایک ہوتا ہے جمع ہو جانا جماعتوں کا یا افراد کا, متحد ہو جانا, ایک ہوتا ہے کام کا جمع ہوتے رہنا کسی ایک کھاتے میں. اگر تم بھی دین کا کام کر رہے ہم بھی کر رہے تو کام کو جمع ہو رہا ہے, تو نہیں کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ میں اس چیز کا کہا کرتا ہوں اپنی تقریروں میں, اگر کوئی نوجوان جماعت اسلامی اسلامی جن طلبا کے شروع ہو کر دین کے قریب آ گیا تو دین کا کام تو ہو گیا, دین کا کریڈٹ ہو گیا کہ نہیں؟ کوئی تبلیغی جماعت سے شروع ہو کر آ گیا تو دین کا کام تو ہو گیا. نہ ہو یہ جماعتیں اتحاد نہ کریں نہ جمع ہو, کام تو پھر بھی جمع ہو رہا ہے, کم سے کم اسی کو اپنے ذہن میں رکھو. تو اپنے دست و گریبان ہونے میں وقت ضائع نہیں کریں گے. اور یہ شکایت کہ ایک ہی مندر کی طرف ہم جا رہے ہیں, اگر یہ سب اگر کہ اس وقت کا فاصلہ کتنا بھی ہو جتنا آگے بڑھیں گے قریب کر آئیں گے کہ دور کریں گے. ہدف ایک ہے وہ جو سورہ بقرہ میں الفاظ آئے تھے والے کل ہوگا بلندی ہاں فصل بالکل خیرات, ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی وہ نشان بنایا ہوا ہے ایک جس کی طرف وہ چل رہا ہے. اب دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں, ہمارا دعویٰ یہ کہ ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں, تو ہدف تو ایک ہوا نا. تو ہر چیزیں اس وقت ہماری اپروچ ڈفرینٹ ہے, ہم مختلف راستے سے اس ہدف پر جا رہے ہیں, لیکن یہ کہ اگر ہم ہدف ایک ہے تو جتنا آگے بڑھیں گے قریب تر ہوں گے کہ بعید تر ہوں گے. جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں مینا اور عرفات کی, اب آپ اندازہ کریں 30 لاکھ افراد نیوز کر رہے ہیں مینا سے عرفات, تقریباً 6 میل کا فاصلہ ہے اور وقت بڑا محدود ہے اس میں وہاں پہنچنا ہے. جو رہ گیا اس کا حج رہ گیا, الحج والا عرفات, حج تو نام ایسا تھا, کوئی اور چیز رہ جائے اس کی تلاش نہیں ہو سکتی, عرفہ کا وقوف نہیں ہے تو حج نہیں ہوا. یہاں اس وقت قیامت ہوتی ہے, یہ لگے ہیں کہ اب انہوں نے 6 سے 8 ہاتھ فرقے بنا دیے ہیں, فرقے مختلف راستے سے جا رہے ہیں, کوئی پہاڑ کو ادھر سے جا رہی ہے, کوئی پہاڑ کو ادھر سے جا رہی ہے, وہ اس پل کے بیچوں سے نکل گئی ہے, وہ اس پل کو بے شمار راستے, پھر وہ سڑکیں بھی اتنی چوڑی چوڑی کے فٹ بال کے گراؤنڈ والوں میں, پھر ان میں سے ایک ایک کے اوپر امتحان چل رہا ہے, قافلے ہیں, کوئی پیدل ہے, کوئی موٹر پہ ہے, کوئی کسی طرح ہے, پیدل قافلے جو انہوں نے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں تاکہ اس نشانی کو دیکھ کر اس کے جو لوگ ہیں وہ جمع رہے, ذرا بھی چڑھ گیا گیا. یہ اب عرفات میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مل سکے, واپس آ کے 3 دن بنا کے شاید پہنچ جائے, ورنہ وہ ڈپازٹ ہو جائے گا مکے میں جا کے. تو وہ قافلے جدا ہیں, ان کے عالم جدا ہیں, سڑکیں جدا ہیں, ایک منزل, اس کانسیپٹ کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جھگڑا کھائے کا ہے, لڑائی کھائے کی ہے, دنگا فساد کی کیا ضرورت ہے. اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر. اچھا اگر یہاں ہم نبی جمع ہوئے تو قیامت کے میدان میں تو جمع ہوں گے کہ نہیں, وہاں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ نہیں, کیوں بے صبر ہو رہے ہو, کیا ضروری ہے کہ سارے قضیے یہی سن رہے ہیں, آخر میدان حشر میں بھی جمع ہوں گے, لوٹنا تو اللہ ہی کے پاس ہے, وہاں تو جمع ہو کر ہی رہیں گے. تو اب یہ جمعیت کے 3 درجے ہو گئے, ہم علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں, کام کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر, تو کام تو جمع ہو ہی رہا ہے اسلام ہی کے حق میں, اگر ہم بھی آگے بڑھیں آپ بھی آگے بڑھیں, چاہے اپنے اپنے طریقے کار پر بڑھیں, فاصلہ تو کم ہوگا لازمن, شاید تو ہم فزیکلی بھی جمع ہو جائیں, اور یہاں نہ ہوئے تو وہاں کے قیامت میں تو ہونا ہی ہے, فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں تھا, کون واقعی کسی ہدف کو معین کر کے چل رہا تھا. تو بے صبری کی ضرورت ہے, یہ 3 آیات میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا ذرہ سلام ہے, کیونکہ اور یہ میرے نگاہ میں بڑی وقت اور قدر تھی اور بہت ادب تھا مولانا اسلامی صاحب کا کہ انہوں نے اقامت دین کی اصطلاح کو جماعت اسلامی کی تحریک میں متعارف کرایا, اس درجے متعارف کرایا کہ ایک شخص حکومت الہیہ جس کا نام لے کر مودودی صاحب چلے تھے, اس اصطلاح کو بالکل ترک کر کے ایک شخص کی زبان پر اقامت دین کا لفظ تحریر میں تقریر میں گفتگو میں, اور آج اس اقامت دین کا مفہوم ایک, میں پھر جو رات کہہ رہا ہوں نوزائیدہ علامہ صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں ترجمہ, اس میں گھپلا ڈال رہے ہیں, اصطلاح پیدا کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگوں کو اگر منزل معین ہو گئی ہے تو جذبہ پیدا ہوا ہے ان کے اضلاع اور اضلال کے ڈر پہ ہے, اور سبب یہی قد بغض حسد عداوت اس کے سوا کچھ نہیں, مان رہے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہاں سے ثابت نہیں ہوتی, ترجمہ کر رہے ہیں قائم رہو دین پر, تائید وہ فرما رہے ہیں, تائید بھی لفظ نہیں کے لیے اشارہ ہے, صرف یہ ہے کہ اجمالی تھا اس کے اوپر بڑا اچھا کام انہوں نے کیا ہے, وہ ایک اس کو لکھ دیا, اس کا مطلب تو یہ کہ اس پورے کی تائید ہوئی, جبکہ اس کا ترجمہ خود اپنی پوری تفصیل میں کیا, قائم کرو دین کو, قائم رکھو دین کو, قائم رہو دین کر نہیں کیا کہیں بھی, یہ ہے حال. تو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ کس طرح فقیہ نے حرم دے توفیق. اب جو دو آیات تھی اس کے ساتھ الا قول تعالیٰ کے اضافے کے ساتھ جو میں نے پڑھی تھی وہ بھی پڑھ لی تھی. ربکم اب یہ پھر سیدھا جمع کہا گیا. ایک اہم بات ہے نوٹ کر لیجیے, 53 آیات پر مشتمل ایک سورہ مبارکہ جو 5 رکنوں میں منقسم ہے, اس میں فعل امر جمع کے سیزے میں صرف یہ 2 مقامات پر وہ 4 چیزیں آئے ہیں حضور کے لیے, 3 امر 1 نہیں. پھلے جانے کا فرد ہو 1 امر, وستقیم 2 امر, ولا تتبے 1 نہیں, وقل 3 امر. 3 امر 1 نہیں, لیکن روایت کے چیزوں سے آئے. مخاطب کون ہے؟ اولا حقیقتا اصلا محمد رسول اللہ, طبعا ضمنا جو بھی کوئی اس میدان میں دعوت دین کے میدان میں کھڑا. اچھا جمع کے چیزوں میں امت یا مسلمان, ان کے لیے صرف 1 امر 1 نہیں آیا ہے ابھی تک کی صورت. اقیم الدین کے سوا کوئی حکم نہیں کرا گے اس صورت. 53 آیا 4 روپئے تو 5 پیسے والے 5 روپئے, 1 امر 1 نہیں آیا تھا. اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, اب اس کا تعلق اس سے, اس کو عربی اگر آپ لوگ تھوڑی سی پڑھ رہے ہیں ابتدائی تو حروف سے تہجی سے بڑھ کر کلمات مجید میں آتے ہیں, کلمات سے کلام تعلیف پاتا ہے. کلام کی 2 بنیادی قسمیں, خبریہ انشائیہ. خبریہ کی 2 قسمیں, اسمیہ فعلیہ. یہ پوری صورت جو ہے وہ خبریہ ہے. انشائیہ کلام پوری صورت میں یا تو 1 امر 1 نہیں اور 1 پھر امر جمع کے سیدھے سے, 3 امر اور 1 نہیں حضور کے سیے باہر کے سیدھے, یہ کل انشائیہ کلام ہے. صورت سارا کلام کر دیا. لہذا اس طویل رب دیتے اس کا تعلق اس سے ہے, ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, یہ ہے وہ قول, یہ ہے وہ پکار, یہ ہے وہ ذمہ داری جو عائد کی گئی. اب فرمایا لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر, قبول کرو اپنے رب کی دعوت کو. استجابت اجابت کے دونوں معنی ایک ہے. اللہ پکار رہا ہے آؤ, لبیک کہو, آغاز کرو, بسم اللہ کرو, کھڑے نہ رہو, یہ مزے میں نہ رہو, تجدد میں نہ رہو, تاخیر نہ کرو, تعویق میں نہ ڈالو معاملے کو. یہی تاخیر اور تعویق تباہ کن ہے. الم جان الذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کس چیز سے انتظار کر رہے ہو؟ استجیبوا لربکم, قدم بڑھاؤ, دعوت قبول کرو, لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر. دیکھیے اس میں کہیں نہیں آیا کہ نماز پڑھو, اس میں کہیں نہیں آیا کہ روزہ رکھو, اس میں کہیں نہیں آیا کہ زکات دو, اس میں کہیں نہیں آیا کہ حج کرو. جہاں اس سبھی کے مانی کیا ہے, میں ان کی رسیدیں کر رہا وہ اپنی جگہ ہے. اس صورت میں اس تجیبی کا لفظ آیا ہے وہ کن معنی میں آ رہا ہے؟ قائم کرو دین کو, اور اس دین کے بارے میں یا دین کی اقامت کے بارے میں متفرق مت ہو. تفرقے تفرقے میں فرق ہے, بازی بازی باری سے ہم بابا ہم بازی. اقامت دین میں متفرق نہ ہو, دین میں متفرق نہ ہو. اور قائم کرو دین کو, اس تجیبی رب کو. اور یہاں جو اپیل ہے اس کو صرف اپنے ان ظاہری کانوں سے نہیں, دل کے کانوں سے سنیے. اس کا مخاطب میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, ہر مسلمان. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے. یہاں ترکیب یہ ہے, ان یاتی یوم من اللہ لا مرد له, لیکن ایک رتم ہوتا ہے قرآن کا, اس کی اپنی موسیقی ہے جس میں الفاظ کا تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہو جاتا ہے. اس رتم کے لئے ترکیب نازی کیا ہے؟ من قبل ان یاتی یوم من اللہ ما لا مرد لہ, اللہ کی طرف سے, اللہ کے حکم سے وہ دن آ دھمکے کہ جس کا لوٹانے والا پھر کوئی نہیں. لیکن یہ کہ اس رتم کی وجہ سے من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ, جو دن آ جائے گا تو لوٹایا نہیں جائے گا. یہ جو سورہ منافقین کی آخری آیت ہے,
اس دن کا لوٹانے والا کوئی نہیں. یہ دن کی سمجھ لیجیے قیامت کا دن ہے, لیکن قیامت کبرا ہماری موت, قیامت کبرا یہ جس کو ہم یوم قیامت کہتے ہیں, یہ دونوں یہاں مراد ہیں. من قبل یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. نہیں ہوگا تمہارے لیے اس دن کوئی ملجأ, کوئی بابا, کوئی ٹھکانہ, کوئی پناہ گاہ, کوئی جائے شراب. ملجا کہتے ہیں جہاں آدمی جا کر کسی کی پناہ میں لیتا ہے. ایک ناپورا دعا میں بڑے عجیب الفاظ آئے ہیں, اس کا نقشہ کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچے کو اگر ماں مار رہی ہو تو بچہ بھاگتا نہیں ہے اور نپٹتا ہے ماں سے, مار رہی ہے ماں لیکن جائے کس دل کو دل, اس کا تو ملجا مارا یہ نہیں. اسی لیے ایک حدیث بنتا ہے لا ملجا من کا بلا ماوا الا الیک, اے اللہ تم سے بچ کر جائیں کہاں سوائے تیری پناہ میں آنے. ملجا من کا تم سے کوئی پناہ جو ہے کہاں تلاش کی جا سکتی ہے. لا ملجا من کا بلا ماوا, کوئی ٹھکانا, کوئی پناہ گاہ تم سے بھاگ کر جانے کی نہیں ہے سوائے اس کے تو تیرے ہی دامن میں اپنے کے اندر آ کر پناہ لیا. نہ کہیں جہاں میں امان ملی جو امان ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب تو تیرے اپنے بندہ نواز کہاں جاتے, کس دروازے کی جاؤں, کسے دستک ہوتے ہیں. یہ ہے وہ لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ, اس دن کوئی ٹھکانا نہیں. آج بھی نہیں ہے لیکن آج شراب نظر آتے ہیں, کچھ شراب نظر آ رہے ہیں تو سن خام کر جسے ڈھل لیے, کوئی صفات باطلہ کے تصورات ہیں, کوئی تم نے اور چیزوں کو اپنے ذہنوں کے اندر پناہ گاہیں بنایا ہوا ہے, اس روز کھل جائے گا. لا ملجأ یومئذ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. نکیر یہاں پر مراد ہے یہ نکیر کرنا, کسی سے پوچھ گچھ کرنا, جیسے کہ آپ کا کوئی پڑوسی قید میں چلا گیا, تھانے چلا گیا, تو آپ جا کر پوچھتے ہیں کیوں پکڑا ہے, اس سے کیا مسئلہ ہے, کیا معاملہ ہے, کہ تمہارا کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہوگا, اس سے کون پوچھے گا. یہ ہوتا ہے نقشہ جو پرتیبند اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں بڑا استعداد ہوتا ہے, وہاں اگر کسی کے بھائی کو پکڑ کر لے گا تو وہ کہتے ہیں بھائی کوئی بھی جا کے پوچھ رہے, ہم نہیں پوچھتے, جو پوچھنے آئے گا انہیں بھی بھر لیں گے. آؤ سعودی عرب کے بارے میں نے سنا ہے اللہ عالم سلیہ کے غلط کہ وہاں کو جا کے پوچھ کر بھائی ہو گیا ہو گیا, جو پوچھنے والا جائے گا وہ بھی بس چیز ہو جائے گا, اس کے طرف بھر لیں گے. یہ ہے وہ تصور ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. تمہارے حق میں کوئی کچھ کہنے والا, کوئی بات کچھ کرنے والا, کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا بھی نہیں ہوگا. فَإِنْ أَعْرَضُوا, اب خطاب کس سے ہو رہا ہے, فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, اے نبی اگر یہ سب کچھ سن کر پی جائیں, ہضم کر جائیں, کچھ مت نہ ہو, ولی جنت میں جنت مل محمد, بھی آپ نبیل نہ ہو, غمگین نہ ہو, ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا, ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا, ان کو اپنی جواب دہی خود کرنی ہوگی, آپ ان کی طرف سے مسئول نہیں ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ, یہی ہے آپ پر سوائے پہنچا دینے کی ذمہ داری. آپ نے پہنچا دیا, حق ادا کر دیا, آپ بری ہیں, کوئی مانے گا اپنے لیے, نہیں مانے گا اپنے لیے, جس نے خیر کمایا اپنے لیے, سر بنایا اپنے لیے, یہاں ماں کا سبق والے ہاں مت کا سبق. ہاں اگر ابلاغ کا حق ادا آپ نہ کریں تو آپ ملزم ہوں گے, ابلاغ کا حق ادا کر دیا آپ بری,
اب ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے جو اللہ کے ہاں خود جواب دل کرے گا. فَإِنَا رَبِينَ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. اصل سبب کیا ہے اعراض کا؟ کیوں آدمی نہیں آتا؟ یہی دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی تکالیف کے بارے میں غلط تصور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. انسان کا حال یہ ہے اِنَّا اِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. جب ہم اسے اپنے خاص خزانہ فضل سے اسے کچھ رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, فراوانی ہے, عیش ہے, حرام ہے, سکون ہے, تو اترانے لگتا ہے, پھولے نہیں سماتا, اس سے غافل ہو گئے, ہم سے غافل, آخرت سے غافل, گلاب دور سے غافل. وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. اور اگر اپنے ہی کرتوتوں کی پاداش میں کوئی برائی آ پڑے تو پھر وہ انتہائی ناشکرہ بن جاتا ہے, انتہائی مایوس, کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جاتی ہے. یوں بھی گئے یوں بھی گئے. وہ جو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, میں نے سنا تھا کہ پورب کے جو لوگ ہیں, پوربیے جو کہلاتے ہیں, یوپی کا جو ایسٹرن حصہ ہے, کسی زمانے میں وہاں یہ رواج تھا کہ 24 گھنٹے میں ایک ہی کھانا کھاتے تھے دوپہر کے وقت. اب آپ کو قدم لیجیے کہ دوپہر کو کھانا کھایا, 24 گھنٹے کے لیے کھایا تو خوب پھوس پھوس کے کھاتے تھے, تو شام تک تو جرانی رہتی تھی اور صبح سے سخت بھوک, دوپہر آنی مشکل. ان کے یہاں کہتے ہیں یہ محاورہ تھا, آدھا دن دھاپت برت, آدھا دن بھوکت برت. ایک آزاد ہے کہ آدھا دن تو یہ دھاپت, بہت دھاپ گئے, بہت کھا لیا, اس سے مر رہے ہیں, اس سے جو چہری ہے گرانی ہے شکن میں, اور آدھا دن بھوکت برت, صبح سے جو بھوک لگی تھی. یہی حال ہے کہ کثرت ہوئی تو مرت اور تکلیف آ گئی تو مرت, نہ ادھر کام کے رہے نہ ادھر کام کے رہے. فراوانی ہوئی تو غافل ہوئے, اترا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, دلدلا رہے ہیں. کئی مصیبت آ گئی تو کیا کریں گے, ہمارے تو یہ مسئلہ ہے, ہمارا تو یہ معاش کا معاملہ ہے, ہماری تو یہ ہے, ہمارا تو وہ ہے, ہم کیا کریں گے, ان کا کام کیسے کر سکتے ہیں. یہ ہے اصل میں اس نقطۂ نظر کی غلطی. صحیح نقطۂ نظر کیا ہے کہ یہ سب امتحان ہے, آزمائش ہے. ہمت کرو, بسم اللہ کرو, اللہ آسان کرے گا, تحصیل کرے گا, وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں دمان تک نہیں. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. اور اگر اس کو دلیل کے طور پر اپنے سامنے رکھ کر اور کھڑے رہ گئے تو کھڑے رہ گئے. بل یہ سیدھا ڈان دی ڈرین, ڈان ڈاؤن دی ڈرین, نالی میں بیٹھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.